نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين سورة أنعام جاری ہے. یہاں سے قرآن مجید کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. دوسرے حصے کا دعویٰ اس بات توحید باری تعالیٰ ہے اور عنوان اس کے لیے صفت ربوبیت کو قرار دیا ہے کہ صفت ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ صفت خالقیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو جس طریقے سے خالقیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے, تو اسی طریقے سے دیگر صفات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور جب ان تمام صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو الوہیت میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جن صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی موصوف ہے. تو توحید باری تعالی ثابت ہو جائے گا اور اسی طریقے سے شرک کے تمام اقسام کا رد ہو جائے گا. اس صورت کے اندر شرک اعتقادی کے تمام اقسام کا رد کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے شرک فعلی کے چار صورتوں کو لے کر ان کا بھی رد کیا گیا ہے. شرک اعتقادی کے چار صورتیں ہیں. شرک اعتقادی کے ایک قسم شرک فی العلم ہے, دوسری قسم شرک فی التصرف ہے, تیسری قسم شرک فی الدعا ہے, اور چوتھی قسم شرک فی العبادت ہے. یہ چار اقسام ہیں شرک اعتقادی کے. شرک اعتقادی کے ان چار اقسام کا اس صورت کے اندر رد کیا گیا ہے. اور پھر اس صورت کے اندر شرک اعتقادی کے ابطال کے لیے تقریباً 25 دلائل عقلیہ بیان کیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے 2 دلیل نقلی بیان کیے گئے ہیں اور 3 دلیل وحی بیان کیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے صورت کے اندر شرک فعلی کے 4 شقوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے. تحریمات غیر اللہ, تحریمات اللہ اور نیازات غیر اللہ, ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا یہ بھی شرک فعلی ہے. اس طریقے سے وما احل به لغیر اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو اس کو جو لوگ حلال سمجھتے ہیں یہ بھی شرک فعلی ہے اور اس کا اس صورت کے اندر رد کیا گیا ہے. اب تک جو دلائل بیان کیے گئے ہیں تو آج کے سبق میں ان دلائل کا ثمرہ بیان کیا جا رہا ہے. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا. مکے میں جس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے تھے, صحابہ کرام محنت فرما رہے تھے اور اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے, تو اسی طریقے سے وہاں ایک دوسری محنت بھی ساتھ ساتھ جاری تھی اور وہ کفر کی محنت تھی. مشرکین ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان پر محنت کرتے تھے کہ اسلام لانے کی وجہ سے آپ برادری سے کٹ گئے ہیں, قوم قبیلے سے کٹ گئے ہیں, شادی بیاہ میں آپ کی شرکت کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے, تو آپ اپنے حیثیت کو مقام کو واپس بحال کر سکتے ہو کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو اور باپ دادا کا جو مذہب ہے اور دین ہے اس میں واپس آ جاؤ. یہ محنت جاری تھی تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی اور صحابہ کرام کو ان آیتوں کے اندر ایک بہت مضبوط قسم کا سبق دیا گیا. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. آپ کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ, یعنی آبا و اجداد کا دین کیا ہے؟ مخلوق کو پکارنا, اور مخلوق بھی وہ جو بے بس ہو, جن کے پاس نہ ہمارا نفع ہے نہ نقصان ہے, یعنی جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. ہمارے آبا و اجداد تو ایسے مخلوق کو پکارتی رہتی ہے, تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا میں پکاروں ایسے مخلوق کو ما لا ينفعنا ولا يضرنا, کہ جو نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے اور نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے, یعنی ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے اور ان کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے. ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا, اور ہم الٹے پیر واپس چلے جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ, اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. کلذی استہوتہ الشیاطین, بالکل یہ فیصلہ ایسا ہوگا جس کو شیاطین اور جنات بے راہ کر دے. فی الارض, جنگل میں, حیران, اور وہ آدمی پھٹکتا پھر رہا ہو جنگل کے اندر اور کہیں پر جو ہے اس کو راستہ نہ مل رہا ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ, اور اس کے ساتھی ہے اور وہ ان کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آؤ راستہ یہاں پہ ہے, آؤ راستے کی طرف, راستہ یہاں پر ہے, اتنا آپ ہمارے پاس آ جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کے بعد اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اسی طریقے سے کچھ بھی اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اب یہ آواز آ رہی ہے, مجھے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے, پتہ نہیں وہاں راستہ ہے یا نہیں ہے, کیسے وہاں پہنچنا ہوگا, یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. اور اس طریقے سے جنگل کے اندر سرگرداں, حیران, پریشان گھومتا پھرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بالکل پھر ہمارا, یعنی میری مثال بالکل اس آدمی جیسے ہوگی اگر میں نے واپس آبا و اجداد کی دین کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا. قل ان ہدى اللہ هو الہدى, آپ کہہ دیجئے کہ راہ راست اللہ ہی کی راہ ہے, صحیح راستہ, درست راستہ, سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہمیں تو یہ حکم دیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سری تسلیم خم ہو جائے. اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. وان اقیموا الصلاۃ واتقوہ, اور ہم نماز قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے. وہو الذی الیہ تحشرون, اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جن کے طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. دلیل عقلی نمبر 13 ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کر دیا آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق، با مقصد، بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے با مقصد پیدا کیا ہے. آسمان دیکھے، آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے الگ نظام نصب کیا ہے، اور زمین کی طرف آپ دیکھیے، زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ضرورت کے تمام چیزوں کو رکھا ہے. آسمانی نظام زمین کی طرف جب متوجہ رہتا ہے تو زمین سے غلے پیدا ہوتے ہیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری ضروریات کی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے مربوط پیدا کیا ہے. نہ اوپر کا نظام بیکار بے مقصد ہے، اور نیچے کا نظام بیکار اور بے مقصد ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُون، اور جب اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کن فیکون، ہو جا تو ہو جائے گا، حشر کا دن، اور اس طریقے سے قیامت کا دوسرا مرحلہ وجود میں آ جائے گا، اور تمام کے تمام اموات قبروں سے نکلے گی، اور روحیں واپس لاشوں کی طرف آ جائے گی، اور چلتے پھرتے جو ہے نا انسان بن جائیں گے، اور پھر میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ سب کچھ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ تبارک و تعالی کا کہنا با اثر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا حکم بے اثر نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرح، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم با اثر ہے. جس طریقے سے حکم دیتا ہے اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ ہی کے بادشاہت ہوگی اس دن جب سور میں پھونکا جائے گا. تو یہاں بھی اللہ کے بادشاہت ہے، وہاں بھی اللہ کے بادشاہت ہوگی، لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مجازی بادشاہ بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور اکثر ہم ریاست کے بادشاہت کی نسبت ان کے طرف کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی مجازی بادشاہ نہیں ہوگا، اکیلا اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہوں گے. عالم الغیب والشہادہ، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، غائب کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی جانتا ہے، معدوم کو بھی جانتا ہے، منظر کو بھی جانتا ہے، پس منظر کو بھی جانتا ہے. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، اور وہ خبر رکھتا ہے ہر چیز کا، ہر کسی کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ دلیل نقلی نمبر 1 ہے. دلیل نقلی نمبر 1 ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں تفصیلاً ہے، اور باقی 17-18 انبیاء کا تذکرہ اجمالاً ہے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے سابقہ دلائل کی تائید بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عرب ابراہیم علیہ السلام کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو مانتے بھی تھے. تو اس لیے ان کا جو واقعہ ہے اس سے گزشتہ دلائل کی تائید ہو جائے گی، اور وہ دلائل مضبوط ہو جائیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، بعد کہتے ہیں کہ آزر لقب ہے، والد کا نام تارخ تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ نے بتوں کو الہ اور معبود قرار دیا، بتوں کو آپ نے معبود قرار دیا، کیا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. جن پتھروں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، بے جان بے بس پتھر ہے، اس کو آپ الہ سمجھتے ہو، اور اسی طریقے سے دن رات کے معمولات میں ان کو متصرف سمجھتے ہو، حالانکہ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طریقے سے ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کے عجائبات کو. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم علیہ السلام یہ کامل یقین والا بنے ہو جائے, یعنی ان کا یقین کیا ہو جائے, کامل ہو جائے, اور پھر کیا کرے, لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ, تاکہ پھر ان تمام کے تمام مخلوقات سے استدلال کرے اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کے اوپر, یعنی لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِنَا. فلما جن علیہ اللیل, جب اندھیرا چھا گیا, رآ کوکباً, تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا, قال ھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے, استفہام برائے انکار ہے, اور یا یہ ہے کہ یہ تحکم اور تبکیت ہے, تحکم اور تبکیت ہے, یعنی خصم کو شرمندہ کرنا, لاجواب کرنا اور بے بس کرنا, اور اسی طریقے سے مجارا خصم بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی خصم کے ساتھ ساتھ چلتے 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 اس کے بعد سے اس کو گرانا اور اس طریقے سے اس کو شکست دینا, جس کو مجارا خصم کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. اور یہاں یہ یاد رکھے کہ یہ جو واقعات ہے یہ ایک رات کے نہیں ہے, کیونکہ ایک رات کے اندر چاند اور تارے اور سورج یہ سب جمع نہیں ہو سکتے ہیں, لہذا یہ مختلف اوقات کے جو ہے نا واقعات ہے. فرمایا کہ ھذا ربی, استفہام انکاری, کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب ستارے غائب ہو گئے, قال لا احب الافلین, میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا, رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ موجود ہوتا ہے, معدوم ہونے والا, چھپنے والا, غائب ہونے والا, ڈلنے والا رب نہیں ہوتا, ایسے رب کو میں پسند نہیں کرتا. فلما را القمر بازغا, جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا, قال ھذا ربی, تو فرمائے کہ کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب چاند ڈوب گیا, غائب ہو گیا, قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتے ہوتے تو میں ظالم قوم سے ہو جاتا, اور یہ جو ڈلنے والی مخلوقات ہے, چپنے والی مخلوقات ہے, اور اس طریقے سے غائب اور فنا ہونے والے مخلوقات ہے, ان کو اپنا رب جو ہے نا بنا لیتا, لیکن میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے, اس لیے اس قسم کی چیزوں کو رب ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. فلما را الشمس بازغتن, اور جب سورج کو دیکھا چھلکتا ہوا, قال ھذا ربی ھذا اکبر, کیا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے, کیا یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, اور جب سورج غائب ہو گیا تو کہنے لگے, اے میری قوم, اس وقت تمہارے پاس جتنے آلیہ ہے, کون ہے, یا تو تارے ہیں یا چاند ہے اور یا سورج ہے, میں ان میں سے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا, اس لیے کہ یہ تو سارے وہ ہے کہ جو بھاگنے والے ہیں, غائب ہونے والے ہیں اور فنا ہونے والے ہیں, رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ موجود رہتا ہے, ہمیشہ موجود رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ جو بھاگ بھاگ کر فنا ہونے والے, ڈوبنے والے اور غائب ہونے والے, یہ تو رب نہیں ہوتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اس رب کی طرف میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں, فطر السماوات والارض, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، حنیفاً میں تو سب سے یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کا ہو جاتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، قوم جگڑنے لگی، فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے جگڑتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. وما انا من المشرکین، یہ دلیل نمبر چار ہے. اتحاجونی فی اللہ، یہ دلیل نمبر پانچ ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جگڑتے ہو. وقد ہدانی، جبکہ اس نے مجھے میری رہنمائی کی ہے اور مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہے. مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میرا نفع نقصان ان کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے. اس لیے تمہارے پاس جو آلیہ ہے میں ان سے نہیں ڈرتا. الا ایشاء ربی شیئن، ہاں اگر میرا رب مجھے کوئی مجھ پر کوئی مصیبت ڈالنا چاہے اور میرے اوپر زحمت کے حالات لانا چاہے تو وہی حالات میرے اوپر آئیں گے، وہی مسائل میرے اوپر آئیں گے. اور یہ جو آپ کے پاس آلیہ ہے یہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس قسم کی اختیارات نہیں رکھتے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ اسلام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور آپ نے انتہائی مشفقانہ تعلیم کے ساتھ ان کو سبق سکھایا. کہا کہ یا غلام، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو. وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ساری دنیا اگر جمع ہو جائے آپ کو فائدہ دینے کے لیے تو آپ کے لیے جو فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے اس فائدے میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور ساری دنیا اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جو نقصان اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے لکھا ہے اس نقصان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی. اور آگے پھر دوسرے روایت کے اندر ہے، وعلم انما اخطاک لم یکن لیصیبک وانما اصابک لم یکن لیخطئک. اچھے طریقے سے یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ، جو مصیبت آئی ہے آپ کے اوپر یہ مصیبت ہر حالت میں آپ کے اوپر آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مصیبت آپ کے لیے لکھی تھی. یہ کسی بت کے نذرانہ شکرانے میں کمی کی وجہ سے نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مصیبت آپ کے لیے لکھی تھی اس لیے آ گئی. اور جو مصیبت نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصیبت آپ کے لیے اللہ پاک نے لکھی نہیں تھی. لہذا آپ یوں نہ کہے کہ مصیبت تو بالکل آ چکی تھی لیکن میں نے فوراً بابا کے نام کا دیکھ دے دیا، یا بتوں کے نام میں نے نذرانہ شکرانہ پیش کر دیا انہوں نے مصیبت کو ہٹایا، اور یا یہ ہے کہ میں نے یوں تدبیر کیا تو اس وجہ سے مصیبت ہٹ گئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ مصیبت آپ کے لیے لکھی نہیں تھی. یہ ہے عقیدہ اسلام. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. الا ایشاء ربی شیئا، میرا رب جو نقصان چاہے گا وہ مجھے پہنچ کر رہے گا، اور میرا رب جو نقصان نہیں چاہے گا تو آپ کے پاس جو آلیہ ہے یہ مجھے نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. وسع ربی کل شیء, وسع ربی کل شیء علما, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی کا علم وسیع ہے, ہر شے کو شامل ہے, کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے. افلا تذکرون, تم سوچتے نہیں ہو ان تمام چیزوں کے اندر اور غور فکر کر کے راہ راست نہیں پکڑتے ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, میں کیسے ڈروں آپ کے آلیہ سے جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو, عظیم غلطی کر کے ایسے بے جان مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرائے ہے, اس سے تم نہیں ڈرتے ہو, اور میں صحیح راستے پہ چلتا ہوا آپ کے معبودوں سے آپ کے آلیہ سے کیوں ڈروں. شری کہتے ہیں میں کیسے ڈروں آپ کے آلیہ سے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. ولا تخافون انکم اشرکتم, جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو اس سے کہ تم نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کے, ما لم ينزل به عليكم سلطانا, ایسی بے بس مخلوق کو کہ آپ کے پاس ان کی الوہیت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی ہے, آپ نے اپنے ذہنوں سے اختراع کر کے ان کو الہ قرار دے دیا. فأي الفريقين احق بالامن, اب آپ بتائیے کہ ان دو فریقوں میں سے کون سا فریق جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے دل جمعی کا, اطمینان کا. ان کنتم تعلمون, بولو اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. تو خوف زدہ تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے اللہ کے مخلوق کو شریک ٹھہرایا ہے, یہ سب سے خطرناک غلط فیصلہ ہے. تو آپ نہیں ڈرتے ہو, میرا فیصلہ تو بالکل درست فیصلہ ہے, میں کیوں ڈروں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, یہ جو اصحاب امن ہے یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور پھر اپنا ایمان نہیں ملایا کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا, اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ایمان ظلم کے ساتھ نہیں وہ دوسرے آیت. اچھا, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جنہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یعنی ظلم نہیں کیا, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے, وہم مہتدون, اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. ایمان لانے کے بعد جس نے شرک نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ, اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, تو یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے امن ہے, دل جمعی ہے, اطمینان ہے, سکون قلبی ہے, اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی, عَلَىٰ قَوْمِهِ, قوم کے مقابلے میں. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ, ہم بلند کرتے ہیں درجات مَن نَشَاءُ جن کے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, تحقیق تیرا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق, میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلا اور باقی انبیاء کا تذکرہ اجمالا. ووہبنا لہ اسحاق, ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق دیا, یعقوب دیا یعنی بیٹا آگے پوتا. کلن ہدینا, ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی. ونوحن, اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام, ہدینا من قبلو, ان سے پہلے نوح علیہ السلام گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی. ومن ذریتہی, اور نوح علیہ السلام کے اولاد میں داود, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون علیہ السلام ہے, ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی. و وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَى، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے کے سارے نیک بخت تھے. وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی سارے جہاں پر. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد میں بعض. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جیسے کہ ان کے آبا و اجداد کے اندر کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے. وَذُرِّيَّتِهِمْ، اور ان کے اولادوں کے اندر. وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں کے اندر، یعنی اس طریقے سے ان کے اولادوں کے اندر بھی، آبا و اجداد کے اندر بھی انبیاء آئے ہیں، بھائیوں کے اندر بھی انبیاء اور اولادوں کے اندر بھی انبیاء آئے ہیں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو مقبول بنایا اور منتخب کیا ہم نے ان سب کو. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب تفسیر ہدایت ہے کہ ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی کس کے طرف؟ ہو صراط مستقیم کے طرف. ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی یہ ہدایت عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہ برگزدہ لوگ، ان سے تو توقع نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ کسی کو شریک ٹھہرائے، لیکن یہ برگزیدہ طبقہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کے اعمال بھی کیا ہو جاتے؟ عقارد ہو جاتے. تو تم جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، اندازہ لگاؤ تمہارے اعمال کا کیا بنے گا، تمہارے صدقات کہاں جائیں گے، تمہاری زکاتیں کہاں جائے گی، اور تمہاری قربانیاں پھر کہاں جائے گی. یہ پیغام اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور قرآن مجید کا پیغام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. آج کل بھی یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی صفت کے اندر، علم میں، تصرف میں، دعا میں، عبادت میں، اسی طریقے سے نظر و نیاز کے اندر، منتوں کے اندر اللہ کے کسی مخلوق کو شریک ٹھہرایا، اگرچہ ہم اپنے عمل کو شرک نہیں کہیں گے لیکن عمل شرکیہ ہے، عقیدہ شرکیہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے چاپ لگ جائے گا، حکم لگ جائے گا شرک کا. اعمال کیا ہو جائیں گے؟ عقارت ہو جائیں گے، عمرے عقارت، حج عقارت، زکات عقارت، صدقات جو ہے نا عقارت ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ لِتَحْتَرِضُوا مِنْهُ، تاکہ آپ اس قسم کے عقائد سے اور اس قسم کے افعال سے، اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھے، پاک اور صاف رکھے، تاکہ آپ کے سارے اعمال وہ آپ کے ہو، آپ کے ساتھ ہو، اور اس پر آخرت میں آپ کو اجر اور ثواب ملے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ ہمارے سامنے کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. یہود کے واقعات، ان کی خصلتیں، ان کی خباستیں، نصارہ کے واقعات، ان کی خصلتیں، ان کی خباستیں، مشرقین اور اس طریقے کے ان کے عقائد، ان کی خصلتیں، ان کی خباستیں، اللہ تبارک و تعالی اور پھر ان کا انجام، یہ بار بار ہمارے سامنے کیوں لاتے ہیں کہ آپ اس زندگی سے اجتناب کرے، آپ ان عقائد سے اجتناب کرے. کوئی فرق نہیں ہے، اگر یہی عقائد آپ نے اپنائے تو جو حکم ان پر لگا ہے وہ آپ پر لگے گا، اگر آپ نے وہی اعمال اپنائے جو انہوں نے اپنائے تھے تو جو حکم ان پر لگا ہے وہی حکم پھر آپ کے اوپر لگے گا. اس لیے اجتناب کرے، پرہیز کرے. اچھا، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ بیان نبوت ہے. یہ لوگ، یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی اس مجموعہ جماعت میں سے ہر ایک کو کتاب نہیں دی تھی، لیکن اسی جماعت میں ہم نے کتابیں بھی دی تھی، اور اس طریقے سے اسی جماعت والوں کو ہم نے شریعتیں بھی دی تھی، نبوت دی تھی. ہم نے ان کو کتاب دی تھی اور شریعت دی تھی. حکم سے مراد کیا ہے؟ شریعت، اور نبوت ہم نے دی تھی. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا. اگر فَيَكْفُرْ بِهَا, اگر انکار کریں گے نبوت کا, ہا اولائی مکے والے, اب واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے طرف خطاب کو لٹھا دیا, اگر انکار کریں گے مکے والے, کس کے انکار کریں گے؟ نبوت کے انکار کریں گے. فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین, تو ہم نے مقرر کیا ہے ایک ایسی قوم کو جو نبوت کو ماننے والی ہے اور نبوت کا انکار کرنے والی نہیں ہے. کون ہے؟ انصار اور مہاجرین. تو ہم نے ایک جماعت ایسی جو ہے نا مقرر کی ہے جو نبوت کا انکار کرنے والی نہیں ہے اور نبوت کو ماننے والی ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا کی ہے, صحیح راستہ عطا کیا ہے, لہذا آپ بھی ان کے طریقے کو اپنائے اور اسی طریقے سے ان کا اتباع اختیار کرے, صحابہ کرام کا اتباع اختیار کرے. فبہداہ مقتدی, تو آپ بھی جو ہے نا ان کے طریقے پر چلے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ قرآن کے اوپر آپ سے مزدوری نہیں مانگتا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, اور یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت ہے تمام کے تمام مخلوقات کے لیے, انس و جن کے لیے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء. اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مالک یہودی کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بشر کے اوپر کسی آسمانی کتاب کو نازل نہیں فرمایا, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. اور یہ شکوہ بھی ہے, وما قدر اللہ حق قدره, نہیں پہچانا ان لوگوں نے اللہ کو پورا جو ہے نا پہچاننا, حق قدر ہی پورا پورا جو ہے نا پہچاننا, اس طریقے سے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء, جب انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی. قل من انزل الکتاب الذي جاء به موسی جواب شکوہ, آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ تورات کس نے نازل کی؟ موسیٰ علیہ السلام کون تھے, بشر تھے یا نہیں تھے؟ نورن, اور وہ کتاب وہ رشد و ہدایت والی کتاب تھی, وہدن, اور اس طریقے سے ذریعہ ہدایت تھی, للناس لوگوں کے لیے, تجعلونہ قراطیسا, اس کتاب کے ساتھ تم نے کیا کیا, اس کتاب کو تم کیا کرتے ہو, تم نے اس کو مختلف اوراق کے اندر تقسیم کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم نے اس کتاب کو. تبدونہا وتخفون کثیرا, تم اس کتاب کے ان مضامین کو ظاہر کرتے ہو جس کے ظاہر کرنے میں آپ کا فائدہ ہو. تبدونہا یعنی اس کے بعض مضامین کو آپ کیا کرتے ہو, ظاہر کرتے ہو جس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے ظاہر کرنے میں. وَتُخْفُونَ كَثِيرًا, اور اس کتاب کے بہت سارے احکام کو تم کیا کرتے ہو, چھپاتے ہو. جو احکام شاقہ ہے سارے کے سارے احکام کو چھپا دیا, اور اس کی جگہ اپنے مرضی کی صورتیں شکلیں لا کر رکھ دی. شادی شدہ زنا کرے تو رجم نہیں, حالانکہ کتاب کے اندر حکم کس کا ہے, رجم کا ہے, بس مکالہ کرو, گدے پہ کے بٹھاؤ اور محلے کے اندر گواؤ, بس ہو گیا. اور اسی طریقے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے اور آپ کے احوال بیان کیے گئے ہیں, ان تمام مضامین کو آپ نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا. تو وہ کتاب جس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ورقے ورقے کر دیا, کچھ کو ظاہر کرتے ہو کچھ کو چھپاتے ہو, یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو کس نے دی؟ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کتاب کو نازل نہیں کیا. اتنا بڑا جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ علم دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے, نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے, اور نہ اس کا علم آسمانی کتاب کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہو سکتا تھا. اگر اللہ پاک نے کسی بشر کو کے اوپر کتاب کو نازل نہیں کیا تو یہ علم آپ کے پاس, آپ کے آبا و اجداد کے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں سے یہ علم آیا؟ قل اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو لگے رہنے دو, ذرهم چھوڑ دے ان کو, لگے رہنے دو, فی خوضهم اپنے خرافات میں, یلعبون کھیلتے ہوئے, پڑے رہنے دو ان کو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدِيهِ. صداقت قرآن, اور یہ دلیل وحی ہے. هَذَا كِتَابٌ, یہ کتاب ہے, أَنزَلْنَاهُ, جس کو ہم نے نازل کیا, مُبَارَكٌ, یہ کتاب کیا ہے؟ مبارک ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدِيهِ, اور ان کتابوں کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى. فرضِ رسول, یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے مکے والوں کو ڈرائے. وَمَنْ حَوْلَهَا, اور مکے والوں کے آس پاس. تو مکے والوں کے آس پاس کون مراد ہے؟ یعنی بلا واسطہ جزیرے عرب کے لوگ مراد ہیں, اور بالواسطہ پھر پوری دنیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو دعوت اللہ تبارک و تعالی نے لگائی تھی وہ جزیرہ عرب کے آخری حدود تک تھی. اور یہی وجہ ہے کہ عرب سارے کے سارے انتظار کر رہے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے, فتح مکہ کا. اگر مکہ فتح ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس سے واضح پیغام آج مل جائے گا کہ اب یہ امت ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ امت غالب ہو کر رہے گی. اور اگر اس سے پہلے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں نے پسوائی اختیار کی تو پھر ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو گئے, اور دنوں کے حساب سے اسلام جو ہے وہ, یعنی اسلامی ریاست کے حدود وہ جزیرہ عرب کے آخری بارڈر تک جو ہے نا وہ پہنچ رہے, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ. آپ کا کام پورا ہو گیا. آپ کا کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اب آگے آپ کا کام نہیں, آگے امت کا کام ہے. آگے اسلام کو پہنچانا دنیا کے کونے کونے تک آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے امت اور جماعت جو ہے نا تیار کر لی ہے, اب یہ جماعت اسلام کو پہنچائے گی دنیا کے کونے کونے تک. آپ کا کام مکمل ہو گیا, اور اب آپ جو ہے نا آخرت کی تیاری پکڑ لیں. سورت کے اندر آپ کو یہی پیغام دیا گیا. تو حول سے مراد کیا ہے؟ مکے کے آس پاس جزیرہ عرب کی آخری بارڈر تک کا علاقہ مراد ہے, اور باقی پوری دنیا پھر وہ حول میں آتا ہے بالواسطہ. ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وهم على صلاتهم يحافظون, اور وہ اپنے نمازوں کے اوپر مداومت اختیار کیے ہوئے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے. یعنی جھوٹوں میں سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے. او قال, یا وہ یہ کہے, اوحی الی, میرے پاس وحی آتی ہے. میرے پاس کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. ولم یوحا الیہ, جبکہ اس کے پاس کوئی وحی نہیں آتی. ومن قال, اور اس طریقے سے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو یہ کہتا ہے, سأنزل مثل ما انزل اللہ, میں بھی ایسا کلام لے کے آؤں گا, لا سکتا ہوں جیسا کلام اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے, اور اسی طریقے سے مقفع مسجع کلام وہ بنا کر جو ہے نا وہ پیش کرتا تھا قوم کے پاس اور قوم کے سامنے کہ یہ وحی میرے پاس آئی ہے. تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہو گئی. اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی, کیونکہ بعض مشرکین جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ لو نشا لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہے تو ہم بھی قرآن مجید جیسا کلام جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں, تیار کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں. جس طریقے سے تفسیر مظہری نے نظر بن حارث سے نقل کیا ہے, اور اس طریقے سے عبداللہ بن سعد سے جو ہے نا نقل کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن مجید کی طرح کلام جو ہے نا وہ پیش کر سکتے ہیں, اور پھر نظر بن حارث نے تو ایک چھوٹا سا کلام بنا کر پیش بھی کیا تھا, اور وہ کلام جو ہے نا الفاظ اس کی یہ ہے, وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا. تو نقل کلام کے اندر اس نے اتارا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کلام کا مضمون کیا ہے. صرف وزن برابر کرنا نہیں ہے, بلکہ کلام کا مضمون بھی کس کی طرح ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی طرح ہونا چاہیے. تو مضمون کلام کا وہ کیا بتا رہا ہے کہ پکا ٹکا بھوکا اور جھوٹا تھا, کتا صفت آدمی تھا, کیونکہ وہ کیا مانگ رہا ہے, اٹا مانگ رہا ہے اور روٹی مانگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرتے تو اس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں. بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا, اور گیتا بہت بڑا فصیح بلیغ آدمی تھا. ایسا مشکل نہیں ہے, اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے میں بھی ایسا کلام بنا کر پیش کر سکتا ہوں. اور پھر ان کے بعد یہ سن کر اور بھی بہت سارے لوگ تیار ہو گئے. تو جو کلمات اس نے چند بنا کر پیش کیے وہ یہ ہیں جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آدمی تھوڑا سا جو ہے نا شعر بناتا ہے کہ میں بھی شاعر ہوں, اور پھر جب اس کا شعر کوئی مجمع میں پڑھ کے سناتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے, اس لیے کہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا. تو یہ بھی ایسا ہی تھا. تو یہ آیت جو ہے نا یہ نادر ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے بارے میں, اور اس طریقے سے قیامت تک جو جھوٹے پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے. ومن اظلم, اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, ممن افترى على الله كذبا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے. یعنی اللہ نے نبی نہیں بنایا, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. او قال, یا وہ یہ کہے, اوحی الی, میرے پاس وحی آتی ہے, ولم یوحا الیہ شیء, جبکہ اس کے پاس کسی قسم کی وحی نہیں آتی ہو. ومن قال, اور اس طریقے سے وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں, سأنزل مثل ما انزل اللہ, ہم بھی ایسا کلام جو ہے نا لا سکتے ہیں جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت, اگر آپ دیکھ لیتے ان ظالموں کو نظر کے وقت, والملائکہ باسطو ایدیہم, جب فرشتے ان کی روح کو نکالنے کے لیے ان کے طرف ہاتھ بڑھائیں گے, اخرجوا انفسکم, اور وہ یہ کہیں گے ان سے کہ نکال اپنا روح ہمارے حوالے کر دو. الیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں دیا جائے گا ذلت کا عذاب. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, کیوں ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا؟ عذاب تو سارے کافروں کو دیا جائے گا, لیکن تمہارا عذاب کیا ہوگا؟ وہ انوکھا عذاب ہوگا. اس کے اندر صرف وہ صرف عذاب نہیں ہوگا, بلکہ اس عذاب کے اندر آپ کو ذلیل کیا جائے گا, رسوا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں وہ باتیں کہی جو حق نہیں تھی, جو سچی نہیں تھی, جو سراپا جو ہے نا وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا. اس کی وجہ سے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون, اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے. ارے بھائی, آپ کونے میں بیٹھے ہو, میں آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں, جگہ تبدیل کر دیا آپ نے, میں تو ابھی تک آپ کو غائب سمجھ رہا تھا کہ آپ غائب. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, میرے پاس آؤ گے تنہا تنہا آؤ گے, جس طریقے سے ہم نے پہلی بار آپ کو پیدا کیا تو آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں جلوس کی شکل میں نہیں آئے تھے, ریلی کی شکل میں نہیں آئے تھے, تنہا آئے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس پھر وہ تنہا جاؤ گے. تابعین ابی رباح ہشام بن عبد الملک کے پاس گیا تھا اور ان کو کچھ نصائح وغیرہ کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے ریاست کے بارے میں اور بارڈر پر جو فوجی ڈیوٹی وغیرہ انجام دیتے ہیں, تو ان کو حکم دیا کہ ان کا جو روزینہ ہے اس میں بھی اضافہ کر دے اور اس طریقے سے تنخواہ میں بھی اضافہ کر دے, اس لیے کہ یہ ریاست کے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں, کانا وانا جو ان کو صحیح ملے, ساری ہدایت دی ان کو. اور پھر آخر میں بادشاہ نے کہا کہ آپ کچھ نصیحت کیجئے, تو انہوں نے کہا کہ وعلم انک خلقت فرادا وتموت فرادا وتبعث فرادا وتحاسب فرادا. کہا کہ یہ سبق یاد رکھو, دنیا میں تنہا آئے تھے, قبر میں تنہا جاؤ گے, واپس تنہا اٹھائے جاؤ گے, اور اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں پیشی ہوگی تو تنہا جاؤ گے. یہ بادشاہت کا جو پروٹوکول ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. نہ مرتے وقت ساتھ ہوگا, نہ قبر میں جاتے وقت, نہ قبر کے اندر, نہ حشر کے دن, نہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت. تو بس یہ بات ذہن میں بیٹھا ہو اور اس کے لیے تیاری پکڑ لو, دن رات اسی تیاری میں لگے رہو. اچھا تو جان لو, لقد جئتمونا فرادا, میرے پاس تنہا آؤ گے, کما خلقناکم اول مرہ, جس طریقے سے ہم نے پہلی مرتبہ آپ کو پیدا کیا تھا, دنیا میں لے کر آئے تھے, تنہا آئے تھے. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم, اور تم نے چھوڑ دیا پیچھے جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر دیا تھا. وترکتم ما خولناکم, وہ ساز و سامان جو ہم نے تمہیں دیا تھا, کوٹی کی شکل میں, گاڑی کی شکل میں, جائیدادوں کی شکل میں, وہ تم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. وراء ظہورکم, پس پشت, اور بالکل خالی ہاتھ جو ہے نا وہ آئے ہو. وما نرى معكم شفعاءكم الذي زعمتم انهم فيكم شركاء, اور آج تو ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نظر نہیں آتے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا, تمہارا عقیدہ تھا کہ تمہارے معاملے کے اندر, میری عدالت کے اندر, میرے سامنے یہ آپ کے کیا کریں گے, یہ آپ کی حمایتی ہوں گے, آپ کی سفارشی ہوں گے. او وہ سارے کے سارے تو بے وفا نکلے, تمہیں تنہا چھوڑ دیا. لقد تقطع بینکم وزل عنکم ما کنتم تزعمون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منقطع ہو گئے سارے کے سارے رشتے تمہارے آپس کے, وزل عنکم, اور گم ہو گئے تم سے ما کم تم تزعمون جو تمہارے دعوے تھے کہ یہ سب مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ دیں گے, مشکل گھڑی سے ہمیں بچائیں گے اور ہم ان کے نذرانے شکرانے اس لیے دیتے ہیں تاکہ مشکل میں جو ہے نا یہ مشکل سے ہمیں نکالے اور ہمارا بیڑا پار لگا دے. آج تو نظر نہیں آ رہے. ان اللہ فالق الحب والنوا, دلیل آخری نمبر 14, تحقیق اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو پاڑنے والا ہے دانے کو, والنوا اور گٹلیوں کو پاڑتا ہے. گٹلی کو پاڑ کر, سخت گٹلی کو پاڑ کر اس سے کھجور کا تیغ نکالتا ہے, اور اس طریقے سے گندم کے دانے کو پاڑ کر اس سے گندم کا بال نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت میت من الحی, اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو زندہ مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون, ان کمالات کا مالک ہے تمہارا رب, ان کمالات والا ہے تمہارا رب. فانا تؤفکون, تو ایسی کمالات والے رب کو, خالق کو, مالک کو چھوڑ کر ظالموں کہاں الٹے جا رہے ہو, کہاں الٹے جا رہے ہو. کوئی مزار کے آگے جو ہے نا گرا ہوا ہے, کوئی بت کے آگے گرا ہوا ہے, کوئی چاند سورج کے آگے, کوئی تاروں کے آگے, کوئی پتھروں کے آگے, کوئی آگ کے آگے. اللہ کے بندو کیا ہوگے تم لوگ, ایسی کمالات والی ذات کو چھوڑ کر, خالق اور مالک کو چھوڑ کر کہاں الٹے جا رہے ہو. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا, اور یہ افاقی جو ہے نا آیات ہیں کہ فالق الاصباح نکالنے والے ہیں صبح کو رات کے اندھیرے سے. وجعل اللیل سکنا, جس نے بنا دیا رات آرام کے لیے اور دن معاش کمانے کے لیے. والشمس والقمر حسبانا, چاند اور سورج کو انہوں نے حساب کے لیے پیدا کیا, حساب کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے اس ذات کے, العزیز جو زورور ہے, العلیم جو خبردار ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا, دلیل عقلی نمبر 15. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو پیدا کیا. لِتَهْتَدُوا بِهَا, تاکہ آپ اس سے راستے معلوم کریں. فی ظلمات البر, جنگلات کے اندھیروں میں, والبحر سمندر کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے کھول کر آیات کو بیان کیا اس قوم کے لیے کہ جو سمجھ رکھتی ہے. آج بھی سمندری جہاز کے کپتان وہ تاروں سے جو ہے نا اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں, یعنی ترقی کے اس دور کے اندر بھی. اور پہلے تو سارے قافلے جو ہے نا وہ تاروں سے اپنے راستے معلوم کرتے تھے, بلکہ اوقات بھی لوگ تاروں سے معلوم کرتے تھے. ہم جب جس وقت دیہاتوں میں رہتے تھے, چھوٹے تھے, تو اس وقت بھی ہر گھر کے اندر گھڑی نہیں ہوتی تھی, بلکہ گھر کے جو بڑی خواتین ہوتی تھی, بزرگ خواتین, وہ تاروں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کہتی کہ ابھی سحری میں اتنا وقت باقی ہے, جلدی جلدی کھانا کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رہنمائی کے لیے بھی, یعنی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, ان فوائد میں سے ایک جھلک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ, اور دلیل عقلی, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کر دیا. من نفس واحدۃ, ایک نفس سے, اور اسی سے پھر انسانیت کے سلسلے کو چلایا. سب سے پہلے اسی نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا, اور پھر میاں بیوی کے ملاب سے مرد بھی پیدا ہوتے رہے, عورتیں بھی پیدا ہوتی رہی, اور سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا گیا. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ, تم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقر دیا ہے اور ایک مستودع دیا ہے. مستودع جہاں امانت رکھی جاتی ہے, یعنی ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ جو ہے نا وہ کم مدت کے رہنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے. کم مدت رہنے کی جگہ ماں کے پیٹ ہے, اور ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 8-9 مہینے تک بچے کو کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ دنیا کے اثر کو یہ کیا کرے، وہاں قبول کرے. تو ایک مستودع بچے کے لیے ماں کا پیٹ ہے، 8-9 مہینے بچہ وہاں رہتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کم مدت کے لیے بچہ رہتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو کیوں رکھتے ہیں؟ اور ایک خاص عمر تک بچے کو پہنچاتے ہیں تاکہ اثر آہستہ آہستہ بچے کے اندر دنیا کا اثر پیدا ہو جائے، اور پھر دنیا میں آئے تو فوراً بخار نہ چڑھے. سمجھے نا؟ کیونکہ وہ اثر آہستہ آہستہ دنیا کا بچے کے اوپر، ماں کے پیٹ میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچے کے اوپر پیدا ہوتا ہے. تو جب بالکل وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک اس کو دنیا میں لے کے آتے ہیں، اور جب دنیا میں لے کے آتے ہیں تو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہاں سردی گرمی کو برداشت کرے، یہاں کے آب و ہوا کو وہ کیا کرے، برداشت کرے. پھر مرنے کے بعد ایک جگہ مختصر مدت کے لیے ہے اور ایک جگہ، اچھا پھر دنیا جو ہے نا یہ تو پہلا مستودع ہے ماں کا پیٹ، اور دنیا جو ہے نا یہ کیا ہے، مستقر ہے. کیونکہ ماں کے پیٹ میں آپ 8-9 مہینے رہتے ہو، اور پھر دنیا کے اندر آنے کے بعد آپ دنیا میں کتنے رہتے ہو، 70-80 سال رہتے ہو، اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ. تو ماں کا پیٹ مستودع ہے اور دنیا پھر کیا ہے، مستقر ہے. اور پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں مرحوم جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. تو عالم برزخ یہ پھر مستودع ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے. اور عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرت جو ہے نا وہ کیا ہے، مستقر ہے. اور عالم برزخ کے اندر جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو عالم برزخ کو دنیا سے بھی تعلق ہے، عالم آخرت سے بھی تعلق ہے. تو وہاں آہستہ آہستہ آخرت کا اثر آدمی کے اوپر پیدا ہوتا رہتا ہے. جب منتقل ہوگا تو پھر وہاں پر گرانی نہیں ہوگی عالم آخرت کی طرف. تو یہ مستقر اللہ ہر ایک کو اللہ پاک نے ایک مستودع دیا ہے، ایک مستقر یہاں، پھر ایک مستودع ایک مستقر موت کے بعد. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ہم نے کھول کر بیان کیے ہیں اپنے آیات کو اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ ایک اور دلیل عقلی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا بارش کی صورت میں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے نکالا ہر اگنے والی چیز کو، ہر اگنے والی چیز کو، کیونکہ پانی سے پتھر جو ہے نا وہ نہیں اگتے ہیں، اگنے والی چیزیں اگتی ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ خَضِرًا، اور پھر ہم نے اسی کے ساتھ نکالا کس کو، سبز کھیت کو. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر اسی کھیت سے ہم کیا نکالتے ہیں، دانے نکالتے ہیں. اور دانے کیسے ہوتے ہیں، مُتَرَاكِبًا، بالکل ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، رکوب، دانا دانے پہ سوار، دانا دانے پہ سوار. آپ مکئی کا خوشہ جو ہے نا کھولے، بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے دانا دانے کے اوپر سوار جو ہے نا اوپر کی طرف گیا. اسی طریقے سے گندم کا خوشہ جو ہے نا وہ لے کے دیکھے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کجور، اس کے گابوں سے جو ہے نا ہم نے تمہارے لیے کیا پیدا، گچھے پیدا کیے ہیں. دانیتن، جو جھکے ہوئے ہیں، ابھی تو پل لگنے والا ہے کجوروں کا، نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِنْ عَنَابٍ، اور اس طریقے سے تمہارے لیے انگور کے باغات جو ہے نا وہ پیدا کیے ہیں. والزیتون، اور زیتون، اور اس طریقے سے رمان، انار، مشتبہن وغیرہ، متشابہن وغیرہ متشابہن، مشتبہن وغیرہ متشابہن، اور وہ کیا ہے، یعنی شکلیں آپس کے اندر ملتی جلتی بھی ہے، اور ایسے پھل بھی ہے جن کی شکلیں آپس کے اندر نہیں ملتی، یا یہ ہے کہ صورتیں ایک جیسی ہے لذت جدا جدا ہے، غیر متشابہن کا ایمان ہے. انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعه، اور دیکھے اس کے پلوں کی طرف کہ جب وہ پل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھلتا رہتا ہے, پھولتا پھولتا پھلتا رہتا ہے, بڑا ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں پہلے جو ہے نا وہ کلی ہوتی ہے اور پھر اس سے پھول بنتا ہے, پھول کے بعد چھوٹا سا جو ہے نا وہ دانا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دانا آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر جو ہے نا رنگ اس کے حساب سے عمر کے حساب سے اس کا تبدیل ہوتا رہتا ہے, ذائقہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مالٹے کو لے لیں اوپر جو ہے نا مخمل نما غلاف چڑا ہوا ہے اس کو اتارے, اندر ایک اور غلاف ہے اس کو اتارے, پھر وہاں بہت سارے پیس آپ کو ملیں گے. ایک پیس کو پہلے کھولے, ہر پیس کے اندر جو ہے نا وہ کیپسول کے کتیلا ہے وہ بھی پیک ہے. سارا پیس آپ کھولے اور پلیٹ میں ڈالے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ ہر قطرہ جو ہے نا وہ پیک ہے وہ تیلے کے اندر. اور ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تو ایک پیس کے اندر جتنے تیلے ہیں دوبارہ اگر اس کو پیک کرنا چاہے تو اس پیس کے اندر جو ہے نا اس پیس کا جو وہ جو کور ہے اس میں دوبارہ پیک نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شان سے ان کو پیک کیا. تو یہ جو پل آپ کے سامنے کلیاں نکلتی ہیں, پھول بنتے ہیں, پھر دانے بنتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے نا پک جاتے ہیں, اور جب درمیان میں آپ کاٹ کے چکھتے ہو تو اس وقت وہ کھانے کا قابل نہیں ہوتا, فوراً تھوک دیتے ہو, اور پھر بعد میں جب تیار ہوتا ہے تو پھر آپ کا پیٹ نہیں بھرتا اس سے. تو اس کو ذرا آپ دیکھیں, وَيَنْعِهِمْ, اور اس کے پکنے کو دیکھیں, یعنی یہ سب کے سب دلائل ہیں جس سے آپ اپنے رب کو کیا کر سکتے ہو, پہچان سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیدا ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ کمال کی طرف پہنچ جاتی ہیں, تو اسی سے آپ کیا کر سکتے ہو, اپنے رب کو پہچان سکتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحداریت کے اوپر اس سے استدلال جو ہے کر سکتے, دلائل ہے سارے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, ان تمام چیزوں کے اندر توحید کے دلائل ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے. وجعلوا للہ شرکاء, یہ زجر بھی ہے شکوہ بھی ہے, بنائے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک, کس کو؟ الجنہ. تو یہ اصل میں الجن یہ مفعول اول ہے, شرکا مفعول ثانی ہے. تو اب کس طریقے سے پڑھیں گے, وجعلوا للہ الجن شرکا, انہوں نے جنات کو کیا کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا. کیونکہ مشرکین کے اقسام کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا ایک ایک قسم جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ جنات کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور جنات سے وہ اپنے مسائل حل کرواتے ہیں اور ان کو آوازیں دیتے ہیں. سرے قیدی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا قلبی کا واقعہ, کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر پہ تھا اور اچانک ایک جگہ ہم تھے تو بھیڑیا آ گئی اور ایک چرواہے کے دمبے کے بچے کو اٹھا کر جو ہے نا وہ لے گئی. چرواہے نے فوراً جو ہے نا آواز دی, یا کبیر الوادی, جا رکا, اے وادی کے سردار, آپ کے مجاور, آپ کے غلام, آپ کے بندے کے دمبے کے بچے کو بیڑیا لے گئے. فوراً جو ہے نا وادی سے آواز اٹھی, یا سرحان, سرحان یہ بیڑیا کا لقب ہے, کہ آپ چھوڑ دے اس بچے کو, انزل ہو, چھوڑ دے اس کو. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ آیا. ولم تصبہ کدمت, کہتے ہیں کہ بچہ جب آیا ہم نے دیکھا تو بچے کے اوپر خراش تک نہیں آیا تھا. اور بعد میں جب حضرت کے سامنے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنات ہیں, لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہیں. یہ جو آیا تھا بچے کو لے کر گیا تھا, یہ بھیڑیا بھیڑیا نہیں تھی, یہ بھی جن تھا. اور جس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو روز بروز اس کے عقیدے کو مزید بگاڑنے کے لیے پھر جو ہے نا یہ ان کے آس پاس رہتے ہیں اور کبھی جو ہے نا جسم پر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی جو ہے نا اس کے دل کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی میدے کو پکڑ لیتے ہیں. اور جب یہ بت پہ چڑھاوا کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں, یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بت کے اوپر. مزار پہ جا کے چڑھاوے کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا طواف کرتے ہیں تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے مزارات پہ عقیدہ بن جاتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. وقیدنا لہم قرآن. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جن کے عقائد اس طریقے سے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر شیطان کو کیا کرتے ہیں, مسلط کر دیتے ہیں, پھر وہ چھوڑتے نہیں, کبھی ایک جگہ بیٹھتے ہیں کبھی دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اور ہر تے کب چھوڑتے ہیں, جب وہ کسی بتخانے میں چلے جاتے ہیں یا مدار پہ چلے جاتے ہیں, تاکہ ان کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر جو ہے نا مدارات کے اوپر آ جائے اور اس طریقے سے بتوں کے اوپر آ جائے, اسی طریقے سے گمراہ کرتے رہتے. میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا جو ابن بطوطہ نے لکھا تھا, بنگلہ دیش کے قریب جو جزائر ہے یہاں میں سفر کر رہا تھا, ایک جزیرے کے میں جب ہماری کشتی اتری اور میں گیا تو سارا کا سارا جزیرہ مسلمان تھا. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہم تو دوسری صدی میں مسلمان ہو گئے تھے, اور پھر واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے یہاں پر ایک عجیب جو ہے نا پریشانی تھی, ایک عجیب مسئلہ تھا, جنات اس علاقے کے اوپر قابض تھے اور ہر سال ایک لڑکی کو دلہن بنا کر ہم دریا کے کنارے چھوڑ کے آ جاتے تھے, اور جب ہم صبح جاتے تھے تو لڑکی کی جو ہے نا وہ ٹکڑے پڑے ہوتے تھے اور زیورات جنات لے گئے ہوتے تھے, اور جب ایسا نہیں کرتے تھے تو پھر وہ آگ لگ جاتی تھی جزیرے کو. تو ایک عرب کوسا جس کی داڑھی وغیرہ نہیں تھی وہ تجارت کی نیت سے یہاں پہ آیا تھا, اور ایک بڑھیا کے ہاں جو ہے نا وہ ٹھہرے ہوئے تھے, بڑھیا رو رہی تھی پریشان تھی, اس نے کہا وجہ کیا ہے, کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور اب میری بیٹی کی باری ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ ان کے کپڑے مجھے پہنائے, میں جانوں میرا کام جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ مہمان ہو اور مہمان کی عزت کی جاتی ہے, کیوں میں آپ کو موت کے حوالے کروں. انہوں نے کہا نہیں, آپ ان کے کپڑے مجھے پہنائے اور جو زیورات آپ نے تیار کیے مجھے ڈال دیں. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ کپڑے ان کو پہنائے اور زیورات ان کے گلے میں ڈال دیے, اور پھر پولیس آئی اور ان کو اٹھا کر جو ہے نا لے گئی اور دریا کے کنارے جو ہے نا چھوڑ کے آ گئے. صبح جب گئے تو وہ عرب کا نام جو ہے وہ احمد نام تھا, احمد بیٹھا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, وہ حافظ قرآن تھا. لوگ حیران ہو گئے, پوچھا ان سے, انہوں نے کہا رات کو تو یہاں جنات ونات آئے تھے, بہت زیادہ شور شرابہ تھا, میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, میرے قریب نہیں آئے, واپس چلے گئے. لوگ ان کو لے کر آئے اپنے راجا کے پاس, راجا نے کہا کہ دیکھو یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, آپ ایسا کریں کہ ایک مہینے تک ہمارے ساتھ رہیں, اگر جنات نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تو پھر ہم اسی کتاب پر اور آپ پر ایمان آپ کے دین پر جو ہے نا ایمان لے کر آئیں گے, آپ کے نبی پر ایمان لے کر آئیں گے. احمد ایک مہینے تک وہاں رہا اور ایک مہینے تک جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا, بالآخر وہ جنات جزیرہ چھوڑ کر نکل گئے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت ہے, جنات سارے کے سارے جزیرہ چھوڑ کے چلے گئے, اور جب لوگوں نے دیکھا کہ جنات نکل گئے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور یہ دین سچا دین ہے. تو سارا کا سارا جزیرہ مشرف بے اسلام ہو گیا, کہا کہ اس طریقے سے ہم مسلمان ہو گئے اور اس وقت اس جزیرے کے اندر ایک بھی کافر نہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ عقائد خراب کرتے تھے. حزہ کو مٹھانے کے لیے حضرت نے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا تھا, اور جب وہ گئے اور وہ ایک درخت تھا, بہت قدیم درخت تھا, تو جب حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو نکالا درخت کاٹنے کے لیے تو وہ جو مجاور تھا اس نے بہت سمجھایا, لیکن خالد بن ولید نہیں مانے, کہا کہ مجھے حضرت نے بھیجا ہے اس کو مٹھانے کے لیے بھیجا ہے. تو بالآخر میں اس مجاور نے کیا کہا, کہا کہ اعوذ غزی شدتن ولا تکذبی, یعنی جتنی طاقت آپ کے پاس ہے, جتنا پاور آپ کے پاس ہے خالد پہ استعمال کرو, مجھے مت جھٹلاؤ, ہم نے تو ساری زندگی آپ کی عبادت کی ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ اعوذ انہوں نے جو ہے نا کہا کہ عزہ کہ میں آپ کو نہیں مانتا اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے, ہم تو اسی کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں. اعوذ کفرانک لا سبحانک وانی رأیت اللہ قد اخانک, یا کفرانک لا سبحانک وانی رأیت اللہ قد اخانک, اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے تلوار نکالی مارنے کے لیے تو ایک خاتون نکلی بکرے بال بڑے بڑے داڑھ اور شکل بگاڑ بگاڑ کر سامنے آئی, انہوں نے تلوار چلائی تو فیدہ ہیا حمامتن, بالکل جیسے کہ کوئلے کا ڈیر ہے. اور پھر اس کے بعد درخت کو بھی اسی طریقے سے کاٹا تو وہ کوئلے کا ڈیر بن گیا. حضرت کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دے دی, آپ نے فرمایا کہ خالد وہاں کچھ دیکھا تھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, رہے تو امراۃً ناشزۃً, خاتون کو دیکھا تھا بکرے بال والی خاتون نکل آئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ جن تھا, یہی وہ شیطان تھا جو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. تو یہ شیاطین, یہ جن, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے. آپ مزار پہ جاتے ہو اور تکلیف ہے, جنات کی وجہ سے تکلیف ہے, تو اس کا کام کیا ہے؟ آپ کے عقیدے کو خراب کرنا, آپ کو کھینچ کر مزارات کی طرف لے جانا. جیسے آپ جائیں گے وہ ہٹ جائیں گے, آپ کا یقین جو ہے نا وہ بن جائے گا مزار کے اوپر کہ انہوں نے مجھے شفا دے دی. اس طریقے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. لیکن جو آدمی موحد ہوتا ہے شیطان اس سے نا امید ہے کہ ایک مرتبہ نہیں ایک ہزار مرتبہ بھی میں اگر اس کے جوڑوں پر بیٹھوں گا یہ مزار نہیں جائے گا, یہ غیر اللہ کے پاس نہیں جائے گا. ان شیطان قد ایسا من ایعبد فی جزیرت العرب, موحدین سے جو ہے نا وہ نا امید ہوتا ہے, اس لیے ان کے پاس نہیں جاتا, ان کے عذاب پہ نہیں بیٹھتا. اللہ, بدیع السماوات والارض, وجعلوا للہ شرکاء الجن, اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنات کو شریک ٹھہرایا. وخلقہم, حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی جنات کو بھی پیدا کیا جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. وخرقوا لہ بنینا وبناتن, اور اسی طریقے سے ان مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گڑے, بیٹے اور بیٹیاں, جیسے کہ عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. بغیر علم ان, یہ ساری باتیں کیا تھی؟ بے علم تھی, بے سند تھی. سبحانہ و تعالی عما یصفون, پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے, بلند اور بالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرکا سے جو یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو بغیر نبونہ کے پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو. انا یکون لہ ولد, اللہ کے لیے بچہ کہاں سے ہوگا؟ ولم تکن لہ صاحبہ, جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. بچہ تو تب پیدا ہوتا ہے کسی کا کہ جب اس کی کیا ہو؟ بیوی ہو. عیسیٰ علیہ السلام, عیسائیوں نے, نصارا نے یعنی یہ جرأت تو کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, لیکن یہ جرأت موت تک, لیکن آج تک وہ نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکیں گے کہ مریم اللہ کی بیوی تھی, یہ جرأت نہیں کر سکے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹا کہاں سے آیا جبکہ بیوی نہیں ہے اس کی. وخلق کل شین وہ بکل شین علیم, اس نے سب کو پیدا کیا, ہر چیز کو پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے پیدا کیا, اس کا خالق مالک ہے وہ. وہ بکل شین علیم, وہ ہر چیز سے کیا ہے, باخبر ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو, یہ دلائل سابقہ کا ثمرہ ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف وہی اکیلا ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. وہ ہر شے کا کیا ہے؟ کارساز اور ذمہ دار ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہو اللطیف الخبیر, دیکھو دو صفت ہے, لطیف اور خبیر. تو لطیف یہ مرتب ہے کس کے اوپر؟ لا تدرک الابصار کے اوپر, اور خبیر جو ہے نا یہ مرتب ہے کس کے اوپر, وہ یدرک الابصار کے اوپر. سمجھ گئے نا, آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کیوں نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ لطیف ہے, اس لیے کہ وہ کیا ہے لطیف ہے, وہ سب کا احاطہ کیوں کیے ہوئے, کیوں, اس لیے کہ وہ خبیر ہے. دوسری صفت ہے, ایک صفت جو ہے نا لطیف مرتب ہے کس کے اوپر, لا تدرک الابصار کے اوپر, اور دوسری صفت الخبیر یہ مرتب ہے کس کے اوپر, وہ ہوا یدرک الابصار کے اوپر. قد جاءکم بصائر من ربکم, تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس حق بینی کی ذرائع تمہارے رب کے طرف سے. فمن ابصر فلنفسه, تو جس نے حق بینی کے ذرائع کو بروئے کار لایا اور اسی کو استعمال کر کے دیکھا, فلنفسه ہی تو اپنے لیے, ومن عمیا اور جو اندھا بنا, فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا, نقصان اسی کے اوپر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ, میں تمہارا نگران نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے آیات کو, دلائل کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ ایک دلیل سے بات سمجھ نہ آئی دوسرے سے بات سمجھ آ جائے, دوسرے سے بات سمجھ نہ آئی تیسرے سے بات جو ہے نا سمجھ آئے. وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ, اور آیات کو بدل بدل کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ جو معاندین ہیں وہ یہ کہے درستا, یعنی آپ نے کسی سے پڑھا ہے. اس طرح حکمت اور دانش کے باتیں ان پڑھ بیان نہیں کر سکتا, تو تھوڑا تھوڑا بنا بنا کر جو ہے نا ہمارے سامنے پیش کرنا لگتا ہے کہ آپ کسی سے پڑھتے ہو, یاد کرتے ہو, پھر آ کر جو ہے نا ہمیں سناتے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم خوب ظاہر کریں حق کو, کس کے لیے, انصاف پسندوں کے لیے, منیبین کے لیے, لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, اس قوم کے لیے کہ جو سمجھ رکھتی ہے. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, یہ ایک اور دلیل ہے, دلیل وحی ہے. میں نے کہا کہ تین دلائل وحیہ ہے, تو یہ دلیل وحی نمبر تین ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اتباع کرے آپ اس وحی کی جو آپ کے رب کے طرف سے آپ کے پاس آئی ہے, اور وہ بیان وحی, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی الہ, نہیں ہے کوئی حاجت روا مشکل کوشا, الا ہو صرف وہ ایک ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور اعراض کرے مشرکین سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہ لوگ شرک نہ کرتے, بلکہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک دن پر ہوتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل, اور نہ ہم نے آپ کو جو ہے نا ان کے جزا سزا کا مختار بنایا ہے. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دیگر مخلوقات کو پکارتی ہے, آپ ان کے خداؤں کو, ان کے جھوٹے خداؤں کو آپ برا بلا نہ کہے. کیوں, فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا, پھر وہ کیا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے, اور بوجہ حد سے گزرنے کے, حدود سے تجاوز کے جو ہے نا وہ کیا کہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے. کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مشرکین جو ہے نا وہ آئے تھے ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائے کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے, اگر یہ کہیں گے تو پھر ہم ان کے سچے خدا کو جو ہے نا کیا کہیں گے, برا بلا کہیں گے, اور حد سے نکل کر ہم ان کا حجوہ بیان کریں. اور ایک قول یہ ہے کہ ابو طالب جب بیمار تھے تو اس وقت ابو جہل ایک وفد کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے تو ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں گے. ابو طالب نے کہا کہ اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات رکھی آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ان کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کو جو ہے نا جنون ہے سرداری کا اور اس طریقے سے اقتدار کا, تو میں ایک کلمہ ان کے سامنے رکھتا ہوں, یہ وہ کلمہ پڑھے سارے جزیرے عرب کا بادشاہ بن جائے گا, سردار بن جائے گا. ابو جہل نے کہا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے مجھے سرداری مل سکتی ہے پورے جزیرے عرب کے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا لا الہ الا, اس نے کہا کہ یہ نہیں, تو ہمارے عقیدے کی نفی کرتا ہے, یہ کلمہ میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اچھا کذلک زین لکل امۃ عملہم, اسی طریقے سے ہم نے مزین کیا تھا ہر امت کے لیے ان کا ناکارہ عمل. ثم الی ربہم مرجعہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان سب نے لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر دیں گے ان کے اعمال کا, کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل غلط ہے اور خراب ہے, کس کا عقیدہ درست ہے اور کس کا عقیدہ باطل ہے. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. یہ مشرکین کچھ آئے تھے اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے, صالح علیہ السلام کو دیے تھے, اسی طریقے سے معجزات آپ دکھائیں, ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ فرمائش معجزہ جب آتا ہے اس کے بعد جب قوم نہیں مانتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے, انہوں نے قسمیں کھائی کہ نہیں ہم مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صحت کو نادل فرمایا اور منع کر دیا. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے زور لگا کر قسمیں کھائی, لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, اگر ان کے پاس آئی فرمائشی معجزہ, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو یہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ, آپ کہہ دیجئے کہ معجزات فرمائشی معجزات لانا یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. وما يشعركم انها اذا جاءت لا, ہاں وما يشعركم, اور آپ کو معلوم نہیں ہے, انها اذا جاءت, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب یہ فرمائشی معجزہ آئے گا لا يؤمنون, یہ لوگ کیا نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے, تو ظاہر ہے پھر اور زیادہ نقصان ہوگا, پھر اللہ کا عذاب آئے گا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور ہم پھیر دیں گے ان کی دلوں کو آنکھوں کو گویا کہ پہلی بار جو ہے نا انہوں نے ایمان نہیں لایا. وَنَذَرُهُمْ, اور ہم ان کو مہلت دے دیں گے, فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کے سرکشیوں کے اندر, یا مہون, یہ سرگردان جو ہے نا پھرتے رہیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, یہ جواب شکوہ ہے تفسیری, اگر ہم نازل کرتے ان کے طرف فرشتوں کو جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ لولا انزل علینا الملائکہ, ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں, اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, تو جواب شکوہ ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, تھا اگر ہم ان کے طرف فرشتوں کو نازل کرتے, وکلمہم الموتا, اس سے بھی بڑا کام مردوں کو زندہ کر کے اور وہ ان کے ساتھ کلام کرتے کہ اللہ کا نبی ہے. وحشرنا علیہم کل شئین قبلا, اور ہم جو ہے نا جمع کرتے ان کے سامنے تمام کے تمام مخلوق, مری ہوئی مخلوقات رو برو, اور وہ سب کے سب مخلوقات جو ہے نا وہ کہتی کہ اللہ کا رسول ہے. ما کانوا لیؤمنوا, پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا ایمان لانے والے نہیں تھے, الا ایشاء اللہ, جس کے ایمان کا اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرے اور چاہے. ولیکن اکثرهم یجهلون, لیکن ان میں سے اکثر کیا ہے, وہ جاہل ہے, نہ سمجھے. وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, اسی طریقے سے اے پیغمبر جس طرح آپ کے دشمن ہیں, تو اس طریقے سے ہر نبی کے لیے ہم نے دشمنوں کو جو ہے نا پیدا کیا. شیاطین الانس, اور وہ دشمن کیا تھے, یہ بدل ہے. وہ شیاطین تھے, انسانوں سے بھی تھے, جنات سے بھی تھے. یوحی بعضہم الی بعض, اور وسوسے, یا وحی بمانا کس کے ہے, وسوسوں کے ہے, یعنی وسوسے ڈالتے تھے ان میں سے بعض بعض کو. زخرف القول, چکنی چپڑی باتوں کے, غروراً دھوکہ دینے کے لیے. ولو شاء ربک ما فعلوہ, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہ لوگ ایسے جو ہے نا سازشیں نہ کرتے. فذرہم, رہنے دے ان کو. وما یفترون, اور جو یہ گڑے رہتے ہیں, گڑتے رہتے ہیں, تو ان کے باتوں کو بھی کیا کر دیں, چھوڑ دیں. ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون, اور تاکہ مائل ہو جائے ان کے طرف ان کے دل. الذین لا یؤمنون, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. الذین لا یؤمنون بالآخرت, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ولیرضوہ, اور تاکہ اس کو پسند کر لے. ولیقترفوا ما ہم مقترفون, اور تاکہ جو ہے نا ان کو کیا کر لے, تاکہ جو ہے نا مرتکب ہو جائے جو مرتکب ہونے والے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکمن, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا تلاش کروں فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا. مفصلا, بالکل واضح کتاب. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی ہے. يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ, وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. بالحق, اور حق کے ساتھ. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, آپ شک کرنے والوں سے مت بنے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, مکمل ہو گئی تیرے بعد رب کے جو ہے نا باتیں, یعنی قرآن مجید مکمل ہو گیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کلام مکمل ہو گیا. صِدْقًا وَعَدْلًا, کلام مکمل ہو گیا, اور بالکل جو ہے نا وہ کیا ہے, سچی باتیں ہیں, انصاف کی باتیں ہیں. ایک معنی صدقاً عقائد میں, وعدلاً اور اعمال میں. لا مبدل لکلماتہ, اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, تحریف نہیں کر سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے, اس لیے آج تک قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی تحریف نہ کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے گا. وہ سبی العلیم, اور وہ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر آپ اطاعت کریں گے, اکثر من فِي الْأَرْضِ, زمین پر رہنے والوں کے اکثریت کی اگر آپ کیا کریں گے, اطاعت کریں گے, یضلوا کا, تو آپ کو بے راہ کر دیں گے. عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, تو جمہوریت کی رد ہو گئی. جمہوریت کی کیا ہو گئی, رد ہو گئی. زمین پر رہنے والوں میں سے جو اکثریت ہے, اگر آپ ان کی کیا کریں گے, اطاعت کریں گے, تو یہ لوگ آپ کو کیا کریں گے, اللہ کے راستے سے بے راہ کر دیں گے. یتبعون الا الظن, اس لیے کہ یہ لوگ اتباع نہیں کرتے ہیں مگر کس کے, ظن کے, بے اثر خیالات کے. وانہم الا یخرسون, اور ان کے پاس نہیں ہے مگر ساری کی ساری کیا ہے, اٹکل کے باتیں ہیں. ان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلہ, تیرا رب جانتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے بے راہ ہو جاتا ہے ان کو جانتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور اس طریقے سے جو ہدایت پانے والے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. فَيُجَازِي كُلًّا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَدَّرًا, دونوں کو جانتے ہیں, گمراہ ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں اور ہدایت پانے والوں کو بھی وہ کیا کرتے ہیں, جانتے ہیں. لہذا ہر ایک کو وہ بدلہ دے گا جس کا وہ کیا ہے, مستحق ہے. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, یا تحریمات اللہ کا, تحریمات غیر اللہ کا تذکرہ ہے. کاؤ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ان تمام چیزوں کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. ان کنتم بِآیَاتِهِ مؤمنین, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر کیا رکھتے ہو, یقین رکھتے ہو. لہذا جن جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ حلال ہے, اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے, تو اس کو آپ کھائے اگرچہ انسانوں نے ان کو حرام قرار دیا ہو. انسانوں کے حرام قرار دیے جانے سے وہ کیا نہیں ہوں گے, وہ حرام نہیں ہوں گے, ان کا کھانا آپ کے لیے کیا ہے, جائز ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کیا ہوا تمہیں کہ تم نہیں کھاتے ہو ان چیزوں کو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ تفسیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا تمہارے سامنے ان چیزوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, ہاں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے بھی آپ کھا سکتے ہو, جب آپ مجبور ہو جائے تو اس وقت جو ہے نا ان میں سے بھی کھا سکتے ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, شکوہ ہے. اچھا, یہ جو پہلی آیت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کفار جو ہے نا کہا کرتے تھے کہ کتا جب کسی جانور کو مار دیتا ہے تو آپ اس کو حلال کہتے ہو, قلب معلم. انسان مار دیتا ہے, ذبح کرتے ہیں تو اس کو آپ کیا کہتے ہو, حلال کہتے ہو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیتا ہے مردار تو اس کو حلال نہیں کہتے ہو. تو یہ اتنا دل ہو گیا. وذروا ظاہر الاسم, ہاں کہاں چلے گئے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, مشرقین میں سے اکثر لوگ وہ بہکاتے رہتے ہیں, بے احوائہم اپنے خیالات پر, بغیر علم, بغیر علم کی. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمْ بِالْمُعْتَدِينَ, تیرا رب خوب جانتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو باطنی گناہ کو. ظاہری گناہ سے مراد کیا ہے, شرک فعلی. باطنی گناہ سے مراد کیا ہے, شرک اعتقادی. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ, جو لوگ کسب کرتے ہیں گناہ کے, یعنی گناہ کے کام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, ان قریب جو ہے نا ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے کیے کا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تحریمات غیر اللہ کا جو ہے نا بیان ہے کہ آپ مت کھائے وہ چیزیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ کھانا گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, جو ان کے دوست ہے, لِيُجَادِلُونَكَ, تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا جگڑتے رہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر آپ نے ان کی اطاعت کی تو آپ بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, کیا وہ آدمی کہ جو کیا ہو روحانی طور پر مرا ہوا ہو, فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے اس کو زندہ کر دیا, کس کے ساتھ, نور ایمان کے ساتھ. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور پھر ہم نے ایمان کو, روشنی کو کیا کر دیا, اس کے ساتھ لگا دیا, اور اس روشنی کو یہ لیے پھرتا ہے. یمشی بہ فی الناس, اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگوں میں جاتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات, یہ مثلہ زائد ہے. کمن فی الظلمات, یہ اس آدمی کی طرح ہے, اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر کڑا ہو. لیس بخارج منہا, اور وہ اندھیروں سے جو ہے نا باہر آنے والا نہ ہو. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو اندھیروں میں کڑے تھے, گھٹیا زندگی تھی ان کے پاس, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے, یا شیطان نے ان کے سامنے ان کے گھٹیا زندگی کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا. ماں کانو یعمل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَا. اسی طریقے سے ہم نے پیدا کیا ہے ہر بستی کے اندر اکابرا, وہاں کے رئیسوں کو, مجرمیہا مجرم, لِيَمْكُرُ فِيهَا, تاکہ وہ وہاں پر تدبیریں کرے اسلام کے خلاف. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, اور وہ تدبیریں نہیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا آپ کے خلاف, الا بانفس, مگر وہ اپنے خلاف تدبیریں کرتے ہیں. وما شعورون, لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے. اگر شعور تک ہوتا تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم یہ تدبیریں یہ اسلام مسلمانوں کے خلاف نہیں اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ روز اول سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق باطل کو ساتھ رکھا ہے, کفر اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے, اور یہ قیامت تک جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. تو نہ تو ورنہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ کیا ہوتے, مسلمان ہوتے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اس نے اسلام کے مقابلے میں دنیا کے اندر اختیار دے کے کفر کو بھی ساتھ رکھا ہے, حق کے ساتھ باطل کو بھی رکھا ہے, اور اسی طریقے سے نور کے ساتھ ظلمت کو بھی رکھا ہے. اس میں اس کی حکمتیں ہیں اور اختیار دیا ہے, دونوں راستے بتائے, اختیار ساتھ ساتھ جو نے اختیار دیا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ کفر کو اختیار کرے یا اسلام کو اختیار کرے, حق کو اختیار کرے باطل کو اختیار کرے, روشنی کو لے لے یا اندھیروں میں چلے جائے, اختیار ہے. وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, کہاں چلے گئے, ہاں, وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے پاس آیت آئی مشرکین کے پاس, اب آیت سے مراد عام ہے, آیت تنزیلی آئی قرآن مجید کی یا آیت تکوینی آئی معجزہ, تو یہ کیا کہنے لگے, کہنے لگے کہ لن نؤمن حتا نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ, ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے, مختصر بات ہے ہمیں تنگ نہ کرے, ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اسی طریقے سے کتاب نہیں دی جاتی ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول کو کتابیں دی گئی, پھر ہم مانیں گے. اللہ عالم و حیث و یجعل رسالته, جواب شکوہ, آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتے ہیں جہاں وہ رسالت کو رکھتے ہیں, جس کو رسول بناتے ہیں, جس کو کتاب عطا کرتے ہیں, جس کے پاس وحی بھیجتے ہیں, کون لائق ہے اس منصب کے لیے, کون مناسب اس منصب کا, وہ اللہ جانتے ہیں, اللہ مرضی کا مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی فرمائشوں کو پورا نہیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق کیا کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. لہذا جس کو وہ کتاب عطا کرتا ہے, جس کے پاس وحی بھیجتا ہے, اس منصب کے لیے تم نہیں وہ مناسب ہے. سیوسیب الذین اجرمو صغار عند اللہ انجام گستاخی, ان قریب پہنچے گا مجرموں کو صغار عند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ذلت, وعذاب شدید اور بہت سخت عذاب, بما کانوا یمکرون, بسبب ان کے تدبیروں کے جو یہ اسلام کے خلاف کرتے رہتے تھے. مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں, کس کے لیے, اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں, حرجن, بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں, کانما یصعد فی السماء, اور ایسا تنگ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف جو ہے نا وہ چڑھتا جا رہا ہے. چڑھائی پہ جو ہے نا چڑھتے وقت آدمی کا سینہ کیا ہوتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, سانس پھولنے لگتا ہے, تو بالکل اسی طریقے سے ان کے سینے کیا ہو جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ گمراہی کا ارادہ اللہ تبارک و تعالی بندی کے برے اعمال پر کرتے ہیں, بندہ جب برے اعمال کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے برے اعمال کی وجہ سے اسے ارادہ کرتے ہیں, کس کے, کس کا, گمراہی کا. تو سبب جو ہے نا گمراہی کے ارادے کے لیے, مہر کے لیے بندی کے برے اعمال بن جاتے ہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا عذاب. اور رجس مراد کیا ہے؟ یعنی لعنت دنیا کے اندر، عذاب آخرت کے اندر. دنیا کے اندر لعنت ان کے اوپر جو ہے نا وہ پڑے گی، اور آخرت کے اندر عذاب ان کے اوپر پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا عذاب، یعنی لعنت دنیا کے اندر اور عذاب آخرت کے اندر کس کے اوپر؟ علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ اسلام تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان کی ہے اپنے جو ہے نا آیتوں کو. لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے کہ جو غور فکر کرنے والی ہے. لہم دار السلام، جو آیات سے استفادہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دار السلام ہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں جنت. وہ ولیہم بما کانوا یعملون، اللہ تبارک و تعالی ان کے دوست ہے بسبب ان کے اعمال کے، کیونکہ انہوں نے وہی اعمال کیے جن اعمال کا اللہ نے ان سے مطالبہ کیا، تو اس لیے یہ جو ہے نا اب اللہ کی ولی ہے، ولایت کا درجہ ان کو مل گیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے، تو اس دن جو ہے نا اللہ کیا فرمائیں گے؟ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، اللہ فرمائیں گے کہ اے جنات کی جماعت، قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ، بڑا حصہ لیا تم نے انسانوں میں سے. کس طرح بڑا حصہ لیا؟ بِإِغْوَائِكُمْ، کہ تم نے انسانوں میں سے بہت بڑا حصہ بہکایا، صراط مستقیم سے ہٹایا، اور اس طریقے سے اندھیروں کے طرف اور گمراہیوں کے طرف کھینچ لائے. تو اس طریقے سے بہت بڑا حصہ تم نے انسانوں سے اٹھایا اور اپنے صف کے اندر جو ہے نلا کر کھڑا کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے جو ان کے دوست ہیں انسانوں میں، جو شیاطین کے دوست ہیں انسانوں میں، یعنی وہ کیا کریں گے؟ اقرار کریں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، یا اللہ ہم کیا کریں، دنیا کے اندر تو ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. کس طریقے سے فائدہ اٹھایا؟ کہ ان شیاطین نے، ان جنات نے ہم سے فائدہ اٹھایا، اور ہم نے جو ہے ان سے فائدہ اٹھایا. ہم ان کے سامنے رونا دھونا اختیار کرتے تھے، اور یہ ہمارے کام جو ہے نا وہ ہمیں کر کے دیتے تھے. تو انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، اور ہم نے جو ہے نا ان سے فائدہ اٹھایا دنیا کے اندر. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچے اس اجل تک جو اجل آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، موت، اور پھر ہم مر گئے. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب جہنم کی آگ آپ کی ٹھکانا ہے، ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر آپ نے رہنا ہے. الا ما شاء اللہ، ہاں جس کا ہمیشہ رہنا اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نکلے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ جو آدمی کفر شرک کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو ہمیشہ رہے گا. ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے اور اس طریقے سے علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طریقے سے ہم ملاتے ہیں بعض ظالمین کو بعض ظالمین کے ساتھ، یعنی ملائیں گے بعض کو بعض کے ساتھ. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کی قسب کی، یعنی ان کا قسب کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہوگا، تو اس طریقے سے ہم ان کو کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے ملائیں گے. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے جنات اور انسانوں کے جماعت، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس ہمارے رسول؟ یقصون علیکم آیاتی، جو ہماری آیات آپ کے سامنے بیان کرتے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے آج کی ملاقات سے. قالوا شہدنا علی انفسنا، لوگ کیا کریں گے؟ اقرار کریں گے، کہیں گے کہ ہم آج گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ بالکل آئے تھے اور انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا تھا. وغرتهم الحیاۃ الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ ہم کیا تھے؟ کافر تھے. غلطی ہماری ہے. ذالک الم یکن ربک مہلک القرا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لم یکن ربک مہلک القرا, نہیں ہے تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا, بے ظلم کفر کے ساتھ, وہ اہلھا غافلون, جبکہ اس بستی کے رہنے والے کیا ہو, بے خبر ہو, ایسا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور پیغمبر جا کر ان کو کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. دعوت کے بعد جب بستی کے لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے ہیں. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. عاملین کے تفاوت درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عمل کرنے والوں کے درجات مختلف ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. تیرا رب بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنے اعمال, کس کے پاس اعمال زیادہ ہے اور کس کے پاس درمیانہ درجے کے اعمال ہے, کس کے پاس کم اعمال ہے, کس کے پاس طاعات ہے اور حسنات ہے, کس کے پاس معصیت ہے, سب کے بارے میں وہ جانتا ہے, سب کے بارے میں جانتا ہے. تو اسی کے مطابق اس کو وہ کیا دے گا, درجہ دے گا اور مقام دے گا. وربک الغنی ذو الرحمۃ, اور تیرا رب غنی ہے, رحمت والا ہے. یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو تمہیں کیا کرے گا, ہٹا دے گا زمین سے, اپنی غنا سے وہ تمہیں کیا کر دے گا, زمین سے ہٹا دے گا, دور کر دے گا, لے جائے گا. ویستخلف من بعدکم, اور اپنی صفت رحمت سے تمہارے بعد کسی اور کو لے کر آئے گا, تمہیں ہٹائے گا, کسی اور کو لے کر آئے گا اور اس کو دنیا پر جو ہے زمین پر بسائے گا. کما انشأکم من ذریت قوم آخرین, جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو ہے نا ایک اور قوم کے اولادوں میں سے پیدا کر کے اور آج دنیا میں بسائے ہیں. تو جن کی اولادیں ہیں آپ, آج وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ دنیا میں ہو, تو ان سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا اور ان کو دنیا سے ہٹا دیا اور آپ کو دنیا میں کیا کر دیا, زمین کے اوپر آباد کیا. تو اسی طریقے سے یعنی یہ تو معمول کا طریقہ ہے, لیکن جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس قوم کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر وہاں اور لوگوں کو لا کر آباد کرتے ہیں. تو اگر تم جو ہے نا باز نہیں آؤ گے اپنے گناہوں سے تو اللہ قادر ہے کہ تمہیں ہٹا کر اور لوگوں کو لا کر یہاں کیا کرے, آباد کرے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تحقیق تمہارے کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے, لآت وہ ضرور آئے گی, وہ چیز قیامت مراد ہے یا عذاب مراد ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو کہ بچ نکل جاؤ گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, آخری فیصلہ, اے میرے قوم تم جو ہے نا عمل کرو اپنی حالت پر, انی عامل, اور میں جو ہے نا عمل کرنے والا ہوں اپنی حالت پر. فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا, کون باطل پر تھا, کس کا عقیدہ درست تھا, کس کا عقیدہ غلط تھا, کس کا عمل صحیح تھا, کس کا عمل جو ہے نا وہ غلط تھا, ان قریب پتہ چل جائے گا. من تکون له عاقبۃ الدار, یعنی آخرت کی کامیابی کس کو ملتی ہے, من تکون له, کس کے لیے نافع ہے عاقبت الدار, انجام کار, یہ پتہ چل جائے گا. انہ لا یفلح الظالمون, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کامیابی عطا نہیں کرتے ہیں, کامیاب نہیں کرتے ہیں. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام, وجعلوا للہ, یہ نیازات غیر اللہ ہے, وجعلوا للہ, اور انہوں نے ٹہرایا اللہ تبارک و تعالی کے لیے, مما ذرا من الحرث, اس میں سے یعنی جو فصل پیدا ہو گئی اس فصل میں سے, والانعام, اور مویشیوں میں سے, نصیباً, ایک حصہ جو ہے نا اللہ کے لیے ٹہرائے کہ اللہ کا ہے, اور ولشرکائہم نصیباً, اپنے معبودوں کے لیے ایک حصہ ٹہرائے کہ یہ ہمارے معبودوں کا ہے. اب آگے ان کا ظلم دیکھیے, فقالوا ھذا للہ, کہا کہ یہ اللہ کا ہے, بزعمہم, اپنے جو ہے نا خیال میں کہا, وھذا لشرکائنا, اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ, جو ان کے معبودوں کا حصہ تھا فلا یصلو اللہ فلا یصلو اللہ, اس سے ایک دانے بھی اللہ کے حصے کی طرف جانا نہیں دے رہے تھے. یہ ظلم دیکھیں. وما کان للہ, اور جو اللہ کا حصہ تھا, فہو یصلو الی شرکائہم, اس کو ملاتے تھے اپنے شرکا کے حصے کے ساتھ, یعنی اگر وہاں سے دانے یہاں آتے ہیں تو چھوڑ دیتے, چھوڑتے تھے, کوئی بات نہیں. سا ما یحکمون, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہت برا ہے ان کا یہ فیصلہ. کھیت کو میں نے پیدا کیا, مویشیوں کو میں نے پیدا کیا, اس میں میرے حصے کے ساتھ میرے مخلوق کے لیے بھی حصہ رکھ دیا, اور پھر میرے حصے سے اگر ادھر جاتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے ہیں, لیکن وہاں سے یہاں دانا نہ آئے ہمارے الہ ناراض ہو جائیں گے, ہمارے الہ کیا ہو جائیں گے ناراض. میرے ناراضگی کا کوئی فکر نہیں ہے, اپنے جھوٹے خداؤں کی ناراضگی کی فکر ہے. بہت برا فیصلہ یوں ہی کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ, اور اسی طریقے سے مزین کر کے دکھایا بہت سارے جو ہے نا مشرکین کو اولاد, مشرکین کو ان کے اولاد کے قتل کو کس نے مزین کر کے دکھایا؟ شرکاؤہم, ان کے شیاطین نے, ان کے شیاطین نے اور ان کے آلیہ نے مزین کر کے دکھایا کہ اپنے بچوں کو ذبح کرو, بیٹیوں کو ذبح کرو اس لیے کہ لوگ تانے دیں گے, بیٹوں کو ذبح کرو تنگ دستی کی وجہ سے, اور یا یہ ہے کہ منت مانو آپ کے ہاں 8 بیٹے ہو گئے 10 بیٹے ہو گئے تو آپ جو ہے نا کیا کریں, بت کے نام پہ ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہوگا. مشرکین جو ہے نا اس قسم کی منت مانگتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تھے. لِيُرْدُوهُمْ, تاکہ ان کو برباد کرے, وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ, اور تاکہ ان کے اوپر طریقہ کو کیا کرے, حق کو کیا کرے, مشتبہ کرے. ان ظلمات کے اندر انہوں نے کیا کر دیا تھا, قوم کو اتارا تھا. وَلِيُلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, تاکہ ان کے اوپر جو دین اور حق کو کیا کرے, مشتبہ کرے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ یہ کام نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, اور چھوڑ دے ان کو, یعنی جانے دے ان کو اور اس طریقے سے ان کی جھوٹ کو. تو اب ظاہر ہے جب شیاطین کسی کو اس قدر اندھا کرے, انسانیت کی صفات سے اس کو محروم کرے اور اندھیروں میں اتنا دور لے جائے کہ آدمی درندہ بن کر جو ہے نا اپنے بچوں کے گردن پر چھری چلائے اور اپنے اموال کو ہلاک کرے, اور وہ بالکل جو ہے نا انسانیت کے لکیر سے نیچے چلا جائے, تو آپ اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء. اب آگے مشرکین کے عقائد دیکھے, کہا کرتے تھے هذه انعام, یہ مویشیاں ہیں, وحرس, اور یہ کھیت ہے, حجر ممنوع ہے ان کا کھانا, لا يطعمها الا من نشاء, ان کو نہیں کھائے گا مگر وہ جس کو ہم چاہیں گے, بزعمہم, اپنے جو ہے نا خیالات میں, یعنی جن کے لیے ہم ان کا کھانا جائز سمجھتے ہیں وہ اس کا ان کو کھا سکتے ہیں, اور جن کے لیے کھانا ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس جانور کو مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں, اس جانور کو صرف مجاور کھا سکتے ہیں, عام لوگ نہیں کھا سکتے ہیں, یہ اب ان کے ذہنوں کا اختراع تھا. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا, اور اس طریقے سے کچھ مویشیاں ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا اس کی کمر کو, سواری کو. وانعام, اور کچھ جانور ایسے تھے, لا یذکرون اسم اللہ علیہا, جب ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا نام لیں گے تو یہ تو ہمارے دیوتاؤں کے نام ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ ان کے عقائد تھے, افتراء علیہ, اور جھوٹ بولتے تھے اللہ کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون, ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا, بما کانوا یفترون, جو جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے اللہ کے اوپر یہ گڑتے رہتے تھے. وقالوا ما فی بطون ہذہ الانعام, اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ما فی بطون ہذہ الانعام خالصۃ لذکورنا, یہ جو جانور ہے ان کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اگر یہ زندہ پیدا ہو گیا تو صرف مرد کہیں گے, عورتیں نہیں کہہ سکتی. یہ ان کا عقیدہ تھا, صرف مرد کہہ سکتے ہیں عورتیں نہیں کہہ سکتی ہیں. یعنی یہ جو صاحبہ ہے اور بحیرہ ہے جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام کیے تھے جانور, تو ظاہر ہے جانور تو جانور ہے, کنٹرول تو ہے نہیں, بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. لہذا ان کا بچہ اگر پیدا ہوگا تو زندہ پیدا ہوگا تو صرف مرد کہہ سکیں گے, عورتیں نہیں کہہ سکیں گے. اور اگر مرا ہوا پیدا ہو تو پھر دونوں کہہ سکتے ہیں, اگر مرا ہوا پیدا ہو تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. تو کہتے دیکھیں وقالوا ما فی بطون ہذہ الانام, ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں خالصۃ لذکورنا, صرف مرد جو ہے نا کہیں گے, محرم علی ازواجنا, عورتوں پر حرام ہے اس وقت جب یہ زندہ پیدا ہو. وان یکن میتتا, اور اگر وہ کیا ہو مرا ہوا ہو, فہم فیہ شرکا, پھر مرد عورتیں سب جو ہے شریک ہیں, سب کہہ سکتے. سیجزیہم وصفہم انہو حکیم علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ان کو بدلہ دیں گے ان کی غلط بیانی کا. انہو حکیم علیم, وہ حکیم حکمت والا ہے, وہ مناسب جزا دے گا, بدلہ دے گا, اور علیم ہے, اور اس کو پورا پورا جو ہے نا پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا گڑا ہے, سب اس کے علم میں. قد خسر الذین قتلوا اولادہم, خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا, صفحان بغیر علم, حماقت سے بغیر دلیل کے. وحرموا ما رزقهم اللہ, اور انہوں نے کیا کر لیا, حرام کر دیا اپنے اوپر وہ تمام کے تمام پاکیزہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دیے تھے. افتراء علی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ جو ہے نگڑ کر کہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. قد ضلوا وما کانوا مہتدین, یہ کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان کسی کو اس قدر اندھا گنگا بہرا بنائے اور اس کے عقل کو آگ لگا دے اور اس کو درندہ بنا دے اور اس کو ننگا کر دے تو اس کو ہدایت پر کہاں سے ملے گی, تو اسی اندھیروں میں رہے گا اور اسی اندھیروں میں موت آئے گی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ, اب اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں, تذکیر بھی اعلی اللہ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات کو پیدا کیا. مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ, کچھ باغات ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے نا چپروں پر چڑھایا جاتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو چپروں پر نہیں چڑھایا جاتا بلکہ وہ اپنے تنوں پر کڑے ہوتے ہیں. انگور چپروں پہ چڑھایا جاتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے نا کھجور اور دوسرے درخت جو اپنے تنوں پر کڑے ہوتے ہیں, اور باقی یہ جو بیل ہے بڑے بڑے کیڑے کا بیل ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے نا توری کا ہے, اور یہ دوسرے جو ہے نا یہ مارو وغیرہ, یہ زمین کے اوپر جو ہے نا بج کی جو ہے نا نکل بج جاتے ہیں اور چپروں پہ چڑھانا نہیں پڑتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ برنگ باغات تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. والنخلا والزرع, اور اس طریقے سے کجور کو اور کید کو, مختلفا اکلوہ, پھل مختلف ہے. والزیتون, اور زیتون کو, والرمانا, اور اس طریقے سے جو ہے نا انار کو, متشابہا وغیرہ متشابہا, شکل صورت کے اندر ملتے جلتے بھی ہیں اور ذائقے مختلف ہیں. کلو من ثمری ہی, کاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھلوں سے, یہ سارے کے سارے پھل تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. اذا اسمرا, جب یہ کیا ہو جائے, پک جائے. وآتو حقہ یوم حصادہ, اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, باغات کے پھل اتارتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس سے ادا کیا کرو, اور اس طریقے سے کھیت جب کٹ جائے اور حاصل ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرو, عشر ہے یا نصف عشر ہے, ادا کرو. ولا تصرفوا, اور اسراف مت کرو, کیا مطلب, یعنی ولا تشرکوا الاصنام فی الحرث والانعام مع اللہ تعالی, بتوں کو شریک نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ فصل میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ پھلوں کے اندر اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک نہ کرنا, یہ اسراف ہے, یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. انہ لا یحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولتا وفرشا، اور جانوروں کے اندر کچھ جانور ایسے ہیں حمولتا جو بڑے قد والے ہیں بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وفرشا کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو چھوٹے قد والے ہیں وہ زمین کے قریب رہتے ہیں وہ فرش وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اب گدا گھوڑا خچر اور اونٹ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اور فرش جیسے کہ بکری ہے دمبا ہے یہ جو ہے نا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں. رنگ برنگ جانور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے. کلو مما رزقکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے کھاؤ استعمال کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان نقش قدم پر مت چلو. انه لکم عدو مبین، یہ تمہارا کل دشمن ہے. تو بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، بت پرستی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. سمانیت ازواج، جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیے ہیں، مائدہ کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ انعام کے اندر اس کا ذکر آئے گا. بہیمت الانعام کے اندر بتایا تھا کہ انعام کے اندر کیا انعام کا ذکر آئے گا، آٹھ جوڑے ہیں. سمانیت انعام، سمانیت ازواج، ازواج یہ کیا ہے؟ آٹھ جوڑے ہیں. من الزوان اثنین، دمبے میں دو ہے نر مادہ. ومن الماز اثنین، بکری میں دو ہے نر مادہ. کتنے ہو گئے؟ آٹھ. قل آزکرین حرم ام الانثیین، جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں مشرک سے یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا، اور ان سوالات کی وجہ سے مشرک جس طریقے سے لاجواب ہوگا انسانوں کے سوالات سے اس طرح لاجواب نہیں ہوگا. آزکرین حرم ام الانثیین، اب سوالات ہیں مشرک سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے نر کو حرام قرار دیا یا دونوں کے مادے کو حرام قرار دیا؟ دمبا ہے بکری ہے، دونوں کے نر کو حرام قرار دیا یا دونوں کے مادے کو حرام قرار دیا؟ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ، یا وہ بچے حرام ہے جو دونوں کے مادوں کے پیٹ میں ہے، دونوں کے مادوں کے پیٹ میں ہے وہ بچے حرام ہے. نَبِّئُونِ بِعِلْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتا دو دلیل کے ساتھ کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تم تو کہتے ہو کہ جن کو ہم حرام کہتے ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا اس لیے ہم حرام کہتے ہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں کے اندر بھی دو ہے نر مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کے اندر بھی دو ہے نر مادہ. بھینس کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ بھینس وہ گائے کے ساتھ شامل ہے. قل آزکرین حرم ام الانثیین، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے نر کو حرام قرار دیا یا دونوں کے مادے کو حرام قرار دیا؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے حرام ہے جو دونوں کے مادوں کے پیٹوں میں ہیں. ام کنتم شہداء، یعنی یہ بتاؤ دلیل سے بتاؤ اس پر دلیل پیش کرو کون سا حرام ہے. ام کنتم شہداء، یا جو ہے نا دلیل وحی ہے مطالبہ ہے. ام کنتم شہداء، یا تم موجود تھے. اس وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے تھے ان جانوروں کے حرام ہونے کا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ظاہر ہے جواب تو ان کے پاس تھا نہیں اور قیامت تک جواب جو ہے نا بولا کے دے نہیں سکیں گے. کون فمن اظلم ممن افترى، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑتا رہتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتا رہتا ہو. لِيُزِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلَمْ، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق کہ یہ حرام ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا. یہ انہیں اندھیروں کے اندر رہیں گے اور ان اندھیروں کے اندر ان کو موت آئے گی اور دنیا سے جو ہے نا فنا ہو جائیں گے. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے پیغمبر تحریمات اللہ کا ذکر ہے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ما لا اجد فی ما اوحی، میں نہیں پاتا ہوں اس کتاب کے اندر جو وحی میرے پاس آئی ہے، یعنی قرآن مجید، اس کتاب کے اندر تو میں ان تمام جانوروں کو حرام نہیں پاتا، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حام اور اس طریقے سے بحیرہ صاحبہ کو حرام قرار دیا ہو. الا طاعم یطعمہ، کھانے والے کے اوپر جب وہ کھاتا ہے تو اس کتاب کے اندر تو کسی بھی جانور کی حرمت کا ذکر نہیں آیا، تم نے کہاں سے ان کو حرام قرار دیا؟ الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، ہاں اگر ان جانوروں میں سے کوئی جانور مر جاتا ہے ذبح کیے بغیر، یا یہ ہے کہ جانوروں کے اندر جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس، اس لیے کہ یہ سب کے سب کیا ہے، یہ گندگی ہے، او فسقا یا ذریعہ شرک ہے، اوہل لغیر اللہ، لغیر اللہ بھی جس پر جو ہے نا غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو یہ ذریعہ شرک ہے. فمن استر غیر باعن ولا عادن، ہاں جو آدمی مجبور ہو، فاقو کا شکار ہو، غیر باغن اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکلنے والا نہ ہو، ولا عادن اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، گناہ کا طالب نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے. اس حالت میں اگر آپ جان بچانے کے لیے مردار کھاتے ہو تو جائز ہے، کھا سکتے ہو، اور اس طریقے سے جان بچانے کے لیے پانی کی جگہ شراب پیتے ہو تو گنجائش ہے، لیکن اتنا جس سے آپ کی جان بچ جائے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ادارہ شبہ ہے، اور جو یہود تھے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، لیکن یہ وقتی حرام تھا، کس کو حرام کر دیا تھا؟ ہر ناخن والے جانور کو. ناخن والے جانور سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور کہ جس کی انگلیاں جو ہے نا وہ پیروں کی وہ کھلے نہ ہو، جیسے اونٹ پردہ ہوتے بیچ کے اندر، شتر مرغ بیچ کے اندر پردہ ہوتا ہے، بطخ بیچ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. اس قسم کے جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا تھا یہود کے اوپر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، اور اس طریقے سے بڑے جانور جیسے کہ بڑے چھوٹے جانور جیسے کہ گائے ہیں، بکریاں ہیں، تو ان کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. الا ما حملت ظهورهما، ہاں کمر کی چربی وہ حلال تھی، اول حوایا یا آنتڑوں کی چربی وہ بھی حلال تھی، او مختلطا بعظم یا وہ چربی کی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو وہ بھی حلال تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، ناخن والے جانور ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیے تھے؟ حرام کر دیے تھے. کیوں؟ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے جو حرام کیا تھا، جزیناہم ببغیہم، یہ سزا تھی ان کی شرارت کی، یہ ان کی شرارت کی کیا تھی؟ سزا تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہتے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فقل آپ کہے کہیے ربکم ذو رحمت واسعات، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ دین دیتا رہتا ہے. فوراً تکذیب کرنے والوں کو پکڑتا نہیں ہے اور ان کو جو سزا نہیں دیتا. ولا يرد باسه عن القوم المجرمين، لیکن دوسرا سبق بھی یاد رکھے، نہیں ٹلے گا اللہ تبارک و تعالی کا عذاب مجرم قوم سے، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن عذاب کے لیے وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکتا، اور اس کے لیے کیا ہے، آپ جا کے دیکھیں آپ سے پہلے جن جن قوموں نے تکذیب کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے رہے، اور وہ اپنی گمراہی کے اندر تکذیب کے اندر آگے بڑھتے رہے، اور انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے، انکار بھی کرتے رہے، جھٹلاتے بھی رہے، لیکن جب عذاب کا وقت آیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکنڈوں کے اندر ان کو کیا کر دیا، نابود کر دیا، اور ان کے گنڈرات جو ہے نا منہ بولتا ثبوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ڈیل دیتے رہتے ہیں، ڈیل سے جو ہے نا آپ دھوکے میں نہ پڑے. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، ان قریب شکوہ ہے، ان قریب یہ مشرک کہیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور ہمارے آباؤ اجداد بھی شرک نہ کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور جن جانوروں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے ان میں سے ہم کسی کو حرام قرار نہ دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے حرام قرار دے دیا، ہم شرک کے اندر مبتلا ہے، ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد مبتلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے ہمارے اس عمل کے اوپر. اللہ نہ چاہتے تو ہم یہ کام نہ کرتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، جواب شکب، اسی طریقے سے کہتے تھے وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تکذیب کر چکے ہیں اور گزر گئے، وہ بھی یہ کہتے تھے. سمجھے نا، جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ہیں اور انہوں نے تکذیب کی تھی، بالکل یہی مقولہ ان کا بھی تھا. حتی ذاقوا باسنا، اور یہی سبق جو ہے نا ہمیشہ ان کے زبانوں پر ہوتا تھا، یہاں تک کہ آئی وہ گھڑی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تباہی کا فیصلہ فرمایا تھا، اور پھر جو ہے نا انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ دیا. حتی ذاقوا باسنا، آج ان کی کنڈرات پڑے ہیں. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، یہ مطالبہ دلی عقلی ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے لے کے تاکہ آپ اس کو جو ہے ہمارے سامنے لا کر پیش کرو. ان تتبعون الا الظن، خلاصہ یہ ہے کہ آپ اتباع نہیں کرتے ہو مگر خیالی باتوں کی. وان انتم الا تخرسون، اور تم نہیں ہو مگر تخرسون، اٹکل کے تیر چلانے والے. اٹکل کے جو ہے تیر چلاتے ہو، خیالی باتیں ہیں، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے عقائد کے اوپر اور تمہارے محرمات کے اوپر. قول فللہ الحجت البالغۃ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے حجت کاملہ ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو تم سب کو کیا دیتے، ہدایت دیتے، لیکن اس کی مصلحت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت ہے اس میں. کچھ لوگوں کو ہدایت ملے گی، کچھ گمراہ رہیں گے، کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ کافر رہیں گے، کچھ جنت جانے والے ہوں گے، کچھ جہنم جانے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اختیار سب کو دیا ہے. راستہ جو ہے نا حق اور باطل کا اللہ نے دونوں بتا دیا. اس کے لیے راستہ بتانے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، پیغمبروں کو بھیجا، اختیار سب کو دیا. آپ کی مرضی ہے یہاں چلے یہاں چلے، یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے، لیکن آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جبر نہیں کرتا کسی کے اوپر کہ سب کو اٹھا کر صراط مستقیم پر ڈال دے، جبر نہیں کرتا. جبر کا قانون جو ہے نا انہوں نے دنیا کے اندر نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے. اس طریقے سے امتحان کا پرچہ دیا جاتا ہے تو اختیار دیا جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے صحیح جواب لکھے غلط لکھے، خالی پر جواب دے دے یا یہ ہے کہ کچھ لکھ کر دے دے، آپ کی اختیار ہے، کیونکہ امتحان ہے. ممتحن آپ کے اوپر جبر نہیں کرتا، آپ کو پھانسی نہیں دیتا، آپ کو ڈنڈی نہیں لگاتا جب آپ خالی پرچہ جمع کراتے ہو، اختیار ہے، امتحان ہے. تو اس طریقے سے دنیا بھی یہ کیا ہے، امتحان کا میدان ہے، حال ہے. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون، اللہ تبارک و تعالی آپ کہہ دیجئے هلم احضروا شہداؤکم، اپنے گواہوں کو لے کر آؤ، حاضر کرو. الذین یشهدون، جو گواہی دے ان اللہ حرم هذا، کہ جن جانوروں کو جن چیزوں کو آپ نے اپنے لیے حرام قرار دیا وہ یہ گواہی دے کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، تو ایسے گواہ تو ہے نہیں. لیکن فإن شهدوا، اگر ایسے جھوٹے گواہ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ گواہی دینے کے لیے آ جاتے ہیں، فلا تشهد معهم، تو آپ ان کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس قطعی حجت کو نازل کی طرف آپ کی طرف بھیجا ہے، اس میں صاف اعلان ہے کہ اللہ کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں، اللہ نے اس طریقے سے کوئی حکم نہیں دیا ہے. جو حلال ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، جو حرام ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا، آپ اتباع نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو کیا کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں. ان کا اتباع نہ کرے. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اب تحریمات اللہ کا بیان ہے، آپ کہہ دیجئے آؤ میرے پاس، آؤ میرے درس میں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا. ما حرم ربکم علیکم، اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اوامر نواہی دونوں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کا, تو والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے دی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اولاد کو قتل مت کرو, قتل اولاد کو حرام قرار دیا. من املاقٍ, افلاس کی وجہ سے. نحن نرزقکم وإياهم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ کس شان سے میں نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں تیار کیا ہے, اور کس شان سے ماں کے پیٹ میں میں نے اس بچے کی رزق کا انتظام کیا ہے, اور دنیا میں آنے کے بعد ماں کے جسم سے میں نے اس کے رزق کا انتظام کیا, اور دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں میں نے اس کا رزق کتنا لکھا ہے. تو یہ کیا خبر, اس پورے نظام سے بے خبر. اللہ کو نہیں جانتے ہو, اللہ کی صفات کو نہیں جانتے ہو, اللہ کے نظام کو نہیں جانتے ہو, اور اپنے گھر کے راشن کے اوپر نظر ہے کہ یہ تو تھوڑا سا راشن ہمارے پاس پڑا ہے, یہ تو ہمارے لیے, میرے لیے اور جو بچے موجودہ ہیں بیوی ہے ان کے لیے ناکافی ہے, لہٰذا اس بچے کو ذبح کرو جو نیا ہے, کون اس کا خرچہ بھرے گا, سمجھے نا. حالانکہ ہر بچہ اپنے رزق کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. پرانے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسی کراچی شہر کے اندر, اسی کراچی بلکہ پورے ملک کے اندر رہتا لیکن اسی کراچی شہر کے اندر جو بین الاقوامی شہر ہے, یہاں آبادی جب کم تھی تو آٹا راشن سے ملتا تھا, آبادی کم تھی چینی جو ہے نا وہ راشن کارڈ سے ملتی تھی, ہر چیز آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے وافر مقدار میں نہیں ملتی جس طریقے سے آج مل رہی ہے. جتنا دل چاہتے جاؤ آٹا لے کر آؤ, جتنا دل چاہتے جاؤ چینی لے کر آؤ, ایسا نہیں ہوتا. جامعہ فاروقی میں ہم پڑھتے تھے تو جو طلبا چے بناتے تھے وہ ہماری منتیں کرتے تھے, ہم تو ہوٹل میں چائے پیتے تھے, وہ ہماری منتیں کرتے کہ آپ راشن کچنی ہمیں دے دو, اور ایک مہینے سے جو ہے نا وہ منتیں کرتے تھے, ہم ہاں نہیں کرتے تھے. یعنی یہ زمانہ تھا, یہ زیادہ پرانے بات زمانے کی بات ہی نہیں کرتا ہوں, یہ 78-77 کی بات کر رہا ہوں, 80 تک آبادی بڑھتی چلی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو وافر کر دیا. جیسے جیسے آبادی بڑھ گئی تو اٹے میں اضافہ ہو گیا, چینی میں اضافہ ہو گیا, دیگر سامانوں میں کیا ہو گیا, اضافہ ہو گیا, آج منڈیاں بھری پڑی. اس لیے کہ رزق ہر بچے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے, یہ اللہ کا نظام ہے. انسانوں کا جو ہے نا بنایا وہ نظام, قائم کیا وہ نظام نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو جو ہے نا افلاس کے خوف سے مت قتل کرو. نحن نرزقکم وإياهم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش, اور فواحش کے قریب نہ جانا, بے حیائی کے قریب نہیں جانا. ما ظہر منہا وما بطن, وہ فواحش جو ظاہر ہے, وہ فواحش جو چھپے ہوئے ہیں. کیونکہ بے حیائی دو قسم کے ہیں, ایک بے حیائی وہ ہے کہ جو بالکل کیا ہے ظاہر ہے, بالکل کیا ہے ظاہر ہے, اور ایک بے حیائی وہ ہے کہ جو چار دیواریوں کے اندر کی جاتی ہے, کلبوں کے اندر کی جاتی ہے, دونوں بے حیائی ہے. لہذا دونوں قسم کی بے حیائیوں کی طرف نہ جانا, جو ظاہری بے حیائی ہے ان کی طرف بھی, جو باطنی بے حیائی ہے ان کی طرف بھی. اور اس طریقے سے زنا نظر یہ بھی مراد ہے. زنا جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ ظاہر بے حیائی ہے, اور نظر جو ہے نا یہ کیا ہے, باطن بے حیائی ہے. کیونکہ نظر کے بعد جو ہے نا آدمی آہستہ آہستہ زنا میں کیا ہوتا ہے, مبتلا ہوتا ہے. دیکھنے سے شوق پیدا, شوق سے پیدا طلب, آفتی دل آنگ ہے, دل آفتی جاں ہو گیا. دیکھتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے, اور محبت کے بعد پھر طلب, اور طلب کے بعد پھر آدمی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور قتل مت کرو اس نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا. إِلَّا بِالْحَقِّ, ہاں اگر وہی نفس جس کا قتل حرام تکل, آج اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو کیسے ساتھ میں قتل کیا جائے گا. بالحق کا مطلب یہ ہے, إِلَّا بِالْحَقِّ, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ سب کے سب جو ہے یہ کیا ہے, تاکیدی حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کا تاکہ تم عقل والے بنو. ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, الا باللتی ہی احسن, مگر جائز طریقے سے. یتیم کی خیر خواہی دل میں ہو پھر یتیم کے مال کی طرف جا سکتے ہو, یتیم کی خیر خواہی اگر دل میں نہ ہو تو یتیم کے مال کی طرف یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, یعنی ہڑپ کرنے کی نیت سے. حتی یبلغ اشدہ, جب تک وہ جوانی تک نہ پہنچے, جوان نہ ہو. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول جو ہے نا وہ پورا پورا جو ہے نا انصاف کے ساتھ کیا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم مکلف نہیں بناتے ہیں کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یعنی یہ جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں یہ دشوار نہیں ہیں, آسانی کے ساتھ آپ اس پر کیا کر سکتے ہو, عمل کر سکتے ہو. وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب آپ کہو تو حق کہا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ صاحب معاملہ آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ رشتہ, تعلق, دوستی آپ کو حق کہنے سے محروم نہ کرے. آپ نے حق کہنا ہے, اگرچہ وہ آپ کے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ آپ کے اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ آپ کے باپ کے خلاف کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ آپ کے دوست کے خلاف کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ آپ کے کزن کے خلاف کیوں نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ نے حق کہنا ہے. اس طریقے سے انصاف جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر زندہ ہوگا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کیے وعدے کیا ہے؟ اوامر بجا لانا, نواہی سے بچنا. نواہی سے بچنا, اوامر بجا لانا, یہ اللہ کے ساتھ کیے وعدے, اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تاکہ آپ نصیحت حاصل کرنے والے بنو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ دین اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی, یہ میرا راستہ ہے, مستقیماً, بالکل سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ, اسی کو اپناؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور صراط مستقیم سے جو ٹیڑے میڑے پتلے راستے نکلتے ہیں ان راستوں کی طرف نہ نکلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اگر معمولی کام کے لیے, معمولی خواہش کے لیے, معمولی ضرورت کے لیے بھی صراط مستقیم سے اگر آپ ان راستوں کی طرف نکل گئے تو یہ راستے آپ کو جدا کر دیں گے. کس سے؟ صراط مستقیم سے, محروم کر دیں گے صراط مستقیم سے. فتفرق بكم عن سبيله, یہ آپ کو کیا کر دیں گے, یعنی جدا کر دیں گے صراط مستقیم سے. ذلك وصاكم به لعلكم تتقون, اس اتباع کا اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتے ہیں تاکہ آپ پرہیزگار بنو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن, پھر ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی. تماما علی الذی احسن, تاکہ پوری ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نیک لوگوں کے اوپر. اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ کتاب دی. وہ تفصیلا, اور اس کتاب کے اندر تمام کے تمام, وہ تفصیل لکل شین, اس کتاب کے اندر تمام کے تمام ضروریات دین کا بیان ہے. وہ ہدن, اور اس طریقے سے وہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے ہر کسی کے لیے. وہ رحمتن, اور وہ کتاب رحمت ہے مومنین کے لیے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد لوگ اللہ تبارک, لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی ملاقات کا لوگ کیا کرے, یقین کرے. اللہ کی ملاقات کا جو ہے, ملاقات پر کیا ہو جائے, لوگ یقین ہو جائے, لوگ یقین کرے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اب واپس آتے ہیں قرآن مجید کی طرف. یہ جو کتاب ہے قرآن مجید, انزلناہ, دلیل وحی ہے. انزلناہ مبارکن, اس کتاب کو ہم نے نازل کیا, یہ مبارک کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کتاب کا اتباع کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور بچتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الكتاب, ان تقولوا یعنی لئلا تقولوا, تاکہ یہ نہ کہو کہ انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, ہم سے پہلے دو جماعتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا. ہم سے پہلے دو جماعتیں کون تھیں؟ یہود اور نصارہ, زیادہ تر جو ہے نا عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم اس کتاب کے پڑھنے سے کیا تھے؟ بے خبر تھے. ان کو کتابیں دی گئی تھی لیکن ان کتابوں سے ہم کیا تھے؟ بے خبر تھے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کتابیں بنی اسرائیل کی طرف نازل کی گئی تھی, ہماری طرف نازل نہیں کی گئی. او تقولو یا یہ ہے کہ تم کہو لو انا انزل علینا الکتابا اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی لکنا اہدا منہم تو ہم ان سے زیادہ جو ہے نا راہ پر چلتے یعنی بنی اسرائیل سے زیادہ بہتر راہ پر چلتے صراط مستقیم پر چلتے فقط جاءکم تو ان تاکہ ان سوالات میں سے کوئی سوال آپ نہ کر سکے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے طرف آخری کتاب کو نازل کیا قرآن مجید کو فقط جاءکم بینۃن آ گئی تمہارے پاس حجت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ذریعہ ہدایت ورحمتن اور رحمت مومنین کے لیے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ زجر ہے فمن اظلم کون ہے زیادہ ظالم ممن کذب بآیات اللہ اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے زبان سے عمل سے آج ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثریت مسلمانوں کے وہ قرآن مجید کو مانتی ہے ان زبان سے انکار نہیں کرتی کچھ لوگ جو معززین کا طبقہ اپنے آپ کو معززین کہتے ہیں ان میں کچھ نہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ زبانوں سے بھی ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جس سے اللہ کی آیات کا انکار ہو جاتا ہے توہین ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر لوگ زبانی طور پر جو ہے نا انکار نہیں کرتے آیا سے لیکن عملی زندگی ہماری کیا ہے وہ انکار کی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے عملی زندگی کیا ہے انکار کے ہے قرآن مجید آج ہمارے بازار میں نہیں ہے قرآن مجید آج ہمارے عدالت میں نہیں ہے قرآن مجید آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے وہ عمل نہیں ہے معاشرے میں قرآن پر عمل نہیں ہے بازار میں قرآن پر عمل نہیں ہے عدالت میں قرآن پر عمل نہیں ہے ایوانوں میں قرآن پر عمل نہیں کہاں ہے قرآن مجید کے اوپر عمل تو عملی انکار تو اس وقت تقریباً امت کے اندر بہت زیادہ ہے البتہ یہ ہے کہ لسانی انکار نہیں اور یہ بہت خطرے کی بات ہے اچھا فمن اظلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے بڑا ظالم اس آدمی سے ممن کذب بآیات اللہ جو اللہ کی آیات کی کیا کرتے تکذیب کرتے تو میں نے کہا کہ عملی تکذیب تو ہم کر رہے ہیں لسانی تکذیب نہیں کر رہے لیکن عملی تکذیب جو ہے ہم کر رہے وصدف عنہ اور جو رکے رہے آیات سے سَنَجْزِ الَّذِينَ يَسْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَ الْعَذَابِ عن قریب ہم دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ہماری آیات سے يَسْدِفُونَ جو روکتے ہیں اور روکتے ہیں ہماری آیات سے لوگوں کو سوء العذاب ناکارا عذاب ہم دیں گے بِمَا كَانُوا يَسْدِفُونَ بس سبب ان کے رکنے کے آیات خداوندی سے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ یہ تحدید برائے مجرمین ہے کہ ان لوگوں کو انتظار نہیں ہے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے یعنی فرشتے قیامت لے کر آئے او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یا اللہ آئے آگے جو ہے نا عطف تفسیری ہے او بمعنی وہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض آیات آئے تب جا کر جو ہے نا یہ کیا کریں گے ایمان لائیں گے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لیکن یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض آیات کے اندر ایسی آیات بھی ہے جب وہ آیات ظاہر ہوگی پھر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا اور زندگی تبدیل کرنا پھر کیا نہیں ہوگا معتبر نہیں ہوگا کیونکہ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر تو ہر آدمی ایمان لانے کے لیے تیار ہوگا اور ہر آدمی گناہ چھوڑ کر طاعت کے لیے کیا ہوگا تیار ہوگا لیکن سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد طاعت اگر کوئی کرے گا پھر نہیں کیا ہو ایمان کے اندر ایمان تھا لیکن طاعت کی زندگی نہیں تھی بعد کی طاعت معتبر نہیں ہے سورج مغرب سے نکلنے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ ایمان معتبر نہیں تو کیا تمہیں اس کا انتظار ہے یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نشانیاں آئے گی لا ينفع نفسا ایمانها تو پھر نفس کو فائدہ نہیں دے گا اس کا ایمان لانا یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یا یہ ہے کہ دابت الارض جب نکل آئے اور وہ اشارہ کرے مومن کے چہرے کے طرف، کافر کے چہرے کے طرف، تو مومن کا نور چہرے پہ آ جائے گا، لکھ دے گا مومن، کافر کے کفر کے ظلمت چہرے پہ آ جائے گی، لکھ دے گا کافر. تو جب کافر کا مہر لگ جائے گا، اس کے بعد اگر وہ ایمان لائے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس کے بعد کا ایمان پھر معتبر نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی علامات میں سے ایک علامت ہے. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اس کے بعد نفس کو فائدہ نہیں دے گا اس کا ایمان لانا جبکہ اس سے پہلے اس نے ایمان نہ لایا ہو. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان تا لیکن عمل صالح نہیں تھا، اب اگر عمل صالح کرے گا ایمان کے اندر تو اس عمل صالح سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے کہ آپ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کیا کر لیا، مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، وکانوا شیعا، بہت گروہوں میں تقسیم ہو گئے. در منصور میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ یہود اور نصارہ بہت سارے فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ ان کی روایت ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے، اہل بدعت کے بارے میں ہے، کیونکہ اہل بدعت کے اندر بہت سارے جو ہے نا کیا ہے، فرقے ہیں. اور خازن نے حسن بصری کی روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے، کیونکہ مشرکین کے بہت سارے فرقے ہیں. چار فرقے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، مشرکین بعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجنات، تو بہت سارے فرقے ہیں ان کے اندر. تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے. ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کیا کر دیا، کئی راہیں نکالی اپنی دین کے اندر، وکانوا شیعان، اور وہ بہت سارے گروہ کے اندر بڑھ گئے تھے. لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی کی، آپ کا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، ان میں سے آپ کسی بھی درجے میں نہیں ہے. انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بگڑے عقائد بگڑے اعمال کا ان کو کیا دیں گے، خبر دیں گے. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، جو دنیا کے اندر نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. ومن جاء بالسیئات، اور جو بدی کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو سزا وہ بقدر جو ہے نا بدی کی لکھی جائے گی اور بقدر بدی کی دی جائے گی. وهم لا یظلمون، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ گناہ کم ہو سزا زیادہ ہو. ہاں ایسا تو ہوگا کہ عمل کم ہے، نیکی کم ہے، ثواب زیادہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ گناہ کم ہے سزا زیادہ دے دے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عالم عدل کی کیا ہے، خلاف ہے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. قل انی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ پہلا اعلان ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، کس کی طرف ہو؟ صراط مستقیم کی طرف. دینا قیما، یہ بدل ہے صراط مستقیم سے، کہ جو بالکل کیا ہے، صحیح دین ہے، ملت ابراہیم اور ملت ابراہیمی ہے. حنیفا، اور وہ بالکل کیا تھے، یکسو تھے. وما کان ابراہیم علیہ السلام، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی، دوسرا اعلان، قل ان صلاتی ونسکی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، جینا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک. وبذالک امرتو، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربن، تیسرا اعلان، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کروں رب. وہ رب کل شین، جبکہ میرے پاس جو رب ہے وہ تو ہر کسی کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور گناہ ہر ایک کا وہ نہیں پڑے گا مگر الا علیہا اس کے ذمے پر ہے, یعنی ہر ایک کا گناہ جو ہے نا وہ کیا ہے, ولا تکسب کل نفس الا علیہا, گناہ ہر ایک کا نہیں ہے مگر اس کے ذمے پر. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا, گناہ ایک کرے سزا دوسرے کو دی جائے, جرم ایک کرے گرفتار دوسرے کو کیا جائے. یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے, وہاں ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو غلطی ایک کی ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی پکڑتے ہیں, اس کے بہن بھائیوں کو بھی پکڑتے ہیں, اس کی بیوی کو بھی پکڑتے ہیں, بےچارے جیل خانوں کے اندر اور لاکھوں کے اندر پڑے رہتے ہیں. یہ ظلم کا نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو نظام ہے وہ کس کا ہے, وہ عدل کا نظام ہے, وہ انصاف کا نظام ہے. جو جرم کرے گا سزا اسی کو دی جائے گی, ایسا نہیں کہ جرم ایک کر سزا دوسرے کو دی جائے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم, پھر جو ہے تم نے الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں جو ہے لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ تمہیں جو ہے نا خبر دیں گے, بما کنتم فیہ تختلفون, ان مسائل ان چیزوں کے بارے میں, ان عقائد کے بارے میں, ان اعمال کے بارے میں جس کے بارے میں آپ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے, اختلاف کرتے رہے. سب سے پہلا اختلاف کس میں ہے, مسلمان کافر کے درمیان ہے. پھر مسلمانوں کے اندر فرق ضالہ بھی ہے اور فرق صحیحہ بھی ہے, تو ان میں بھی اختلاف ہے. تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا, وہاں پتہ چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اسی کی خبر دیتے ہیں کہ ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, وہ تمہیں خبر دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے, کہ کس کا راستہ غلط تھا, کس کا راستہ صحیح تھا, کس کا عقیدہ غلط تھا, کس کا صحیح تھا, کس کا عمل غلط تھا, کس کا صحیح تھا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, اور اللہ تبارک و تعالی تذکیر بنعمات اللہ ہے, اللہ وہ ذات ہے جس نے جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, جس نے تم کو کیا بنا دیا, زمین پر صاحب اختیار بنا دیا. خلیفہ صاحب اختیار ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے, جعلکم خلائف الارض, جس نے تمہیں زمین پر کیا بنا دیا, صاحب اختیار بنا دیا. ورفع بعضکم فوق بعض, اور پھر دنیا کے اندر اس نے کیا کر دیا, بعض کو بعض کے اوپر رکھا. اب ہر آدمی صاحب اختیار ہے, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے حکمران صاحب اختیار ہے, وہ بھی صاحب اختیار ہے, آپ بھی صاحب اختیار ہو, ہر گھر کا بڑا صاحب اختیار ہے, اور اس طریقے سے گھر کا چھوٹا بھی صاحب اختیار ہے, جو اس کا دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے. صاحب اختیار ہے یا نہیں, تو گھر کے اختیارات گھر کے بڑے کے پاس ہوتے ہیں, قوم کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں, اور محلے کا جو کونسل ہوتا ہے اس کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, پھر ذرا بڑے سطح پر ناظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, پھر آپ کے میرے ایم پی اے وزیر ہے صوبائی, اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے پاس, پھر اس کے بعد وفاقی گورنمنٹ, یہ بھی اختیارات ہیں. تو اختیارات جو ہے نا وہ تقریباً ہر کسی کے پاس ہے, یہ سلسلہ اوپر سے چلا ہے اور ہر گھر کے اندر جو ہے نا یہ داخل ہوتا ہے, اور ہر جو ہے نا آدمی تک اس کے جو تار ہے وہ پہنچ جاتی اختیارات کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین پر جو ہے کیا پیدا کیا, صاحب اختیار پیدا کیا. ورفع بعضکم فوق بعض, ہاں بعض کو فضیلت دی ہے, بعض پر درجات, ان درجات کے دیوار سے, گریڈ کے دیوار سے, مرتبے کے دیوار سے. لیبلوکم, یہ جو فضیلت اللہ پاک نے بعض کو بعض پر دی ہے, سب کو ایک یکساں نہیں بنایا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں کیا کرے, تمہارا امتحان لے. فیما آتاکم, یعنی جو درجہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ اس درجے کے اندر آپ کو کیا, آپ کا کیا کرے, امتحان لے. صحت ہے تو صحت میں, بیماری ہے تو بیماری کے اندر, معذوری ہے تو معذوری کے اندر, اور اس طریقے سے جو ہے نا توانا ہے تو اسی کے اندر, امیر ہے تو مال کے اندر, غریب ہے تو فقر کے اندر, اور اس طریقے سے عہدہ اچھا ہے تو اسی کے اندر, اور چپڑاسی ہے تو اس کے عہدے کے اندر, افیسر ہے تو افیسر کے عہدے میں, تاجر ہے تو تجارت کے جو ہے نا منصب میں, یعنی ہر ایک کا امتحان لینا ہے. اور ہر ایک کا پرچہ کیا ہے؟ مختلف ہے. ہر ایک کو الگ الگ پرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے یہ جو تفاوت رکھا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے، اور ہر ایک کا امتحان لیا جا رہا ہے اسی منصب میں جو منصب اس کو دیا گیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہاری امتحان لے لے اس درجے کے اندر جو درجہ اس نے آپ کو دیا ہے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یاد رکھ کے جب حساب شروع ہوگا بہت جلدی وہ حساب نمٹانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. سَرِيعُ الْحِسَابِ کے اندر ترہیب ہے، ڈرایا گیا ہے کہ پھر وہاں مہلت نہیں ملے گی، اس لیے تیاری کر کے جاؤ. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، ترغیب ہے، آپ سے خطا ہو جائے فوراً توبے کی طرف جاؤ، بخشنے والا مہربان ہے، تمہارا رب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کرے گا. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر بک نستعین. اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولایا عز و جل، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدایا قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، پوری انسانیت کے دلوں میں پیدا فرما. خدایا قرآن مجید کے نور کو ساری انسانیت کے دلوں کی طرف منتقل فرما. خدایا جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں براہ راست یا نیٹ کے ذریعے سے، مولا عز و جل ان کے بیٹھنے کو اپنے برگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کے دلوں کو، ان کے اہل و عیال کے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. خدایا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما، خدایا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. خدایا ہماری یہ محنت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. مولا عز و جل، جتنے لوگ جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مولا عز و جل یہ ہمارا بیٹھنا اور ہماری یہ محنت، یہ درس اور یہ تعلیم تعلم کے جو مختلف شعبے سلسلے ہیں، مولا عز و جل ان تمام سلاسل خون کے لیے صدقہ جاریہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کے بھائی ہے، ان کے پروموشن کا مسئلہ ہے، ترقی کا کسی نے کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ترقی کے راستوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں اسے دور کر کے اور اس کی خواہش کے مطابق اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرمائے. سوال کا جواب مناسب جواب نہیں ہے، یہ تو کرتے رہتے ہیں، پرانا سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک سے پہلے کیا تھا، اس کا جواب ہے. ایک سے پہلے کیا تھا؟
خوب بندر جی زما ٹیم کتا تھا خوب دل سریا سار کے رات ہاں سارا مراغلو ہاں دسو نو ولا دے تے تو سکرے کم دے دی کیا ہوا خواص فروٹ بن جائے اپ تو اندر رہنا دے. چلے لڑکوں کو بلاؤ, لڑکوں کو بلاؤ. بس ڈیری دیکھیو کاس رہو, بس بس صحیح. نورکی نے قرآن پاک نہیں ہے, قرآن پاک بلاؤ. ہاں یہی دیکھنا ہوتا ہے نا قرآن پاک سے سب. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہاں تک پہنچے تھے؟ نہیں ہے دیکھیں, آج سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک ہی باب ہے, پھر انشاءاللہ سب ساری چیزیں اکٹھی جا چلے گی. وہ یہ کہ آپ کو میں نے کل یہ بتایا تھا, توجہ سے سنیں, کہ جب بھی آپ کسی مسئلے کو, وراثت کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے وہ رسا پہ نظر ڈالیں. ویسے سب سے پہلے تو اور ہے, جس کو حقوق متقدمہ علی الارث کہتے ہیں نا, وہ آپ اس ساتھ نہ ملائیں. وہ تو کیا چیز ہے؟ تجہیز تکفین ہے, اور قرض ہے, اور وصیت ہے. یہ تو ایسا ہے کہ پہلے مرحلے پر ان تینوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. نہیں سمجھ گئے؟ مال وراثت تب بنے گا جب ان تینوں کے حقوق آپ ان کو الگ کر کے پورا کرو گے. ہمارے ہاں تو یہ چیز نہیں ہوتا ہے. ہمیں تو لوگوں کو قرض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئے گا, یار آپ کے والد کے, آپ کے بھائی کا میرا قرض لیا تھا, وہ قرض میرے پاس ہے. تو بولے گا کس نے کہا دے دو, کیوں دے دیتے؟ کیا کیا کہتے ہیں بھائی, تم نے کیوں دیا ہے؟ بھائی جو سارا مال آپ کے لیے چھوڑا ہے, تو اس کا حق قرض اپنے مال پر, اس کا حق پہلے ہے, آپ کا حق بعد میں ہے, اور اس کا حق پہلے, یہ یاد رکھیں. تو وہ تو آپ ہمیشہ کے لیے رکھیں. میں جو بات کر لوں گا اس کے بعد کے پہلے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ تین مرحلوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کیا کے بعد کی بات کر رہا ہوں؟ تین مرحلوں میں آپ کبھی وراثت کی تقسیم کی بات نہیں ہو, ان ضروریات کو پورا کرنا ہوگا. اگر سارا خرچ ہو جائے پھر بھی خرچ کرنا پڑے گا. ہاں جب یہ سارے تینوں ہو جائے, ورثاء میں تقسیم کا نمبر آئے, پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ورثاء کس قسم کے ہیں. آیا ضمیر فروض ہیں؟ کیا آیا اصحاب ہیں, یا ذوی الارحام ہیں, یا مکس ہیں؟ کیا مکس کو جانتے ہیں؟ ذوی الفروض بھی ہے, اصحاب بھی ہے, ہو سکتا ہے ذوی الارحام بھی تو زندہ ہوں, سارے زندہ ہوں, لیکن اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے. ہم ان دو پر نظر رکھیں گے. کن دو پر؟ اصحاب ذوی الفروض پر. اگر یہ دو موجود ہے, مال یہی ختم ہوگا, یہی تقسیم ہوگا, تو پھر اس صورت میں آپ نے یہ جو باب ہے, اور میں نے سراجی منگوا لیا اس لیے کہ ہمارے اداروں میں یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہے, تو اسی ترتیب پر میں پھر مسائل حل کر دیتا ہوں, تاکہ کل آپ اس کو پڑھانا چاہیں, سیکھنا چاہیں, تو آپ کے سامنے یہ طریقہ رکھا ہوگا. صاحب کتاب نے یہ ابتدائی ابحاث کو ختم کرنے کے بعد, جو اصحاب کا تفصیل ذکر کرنا ہے, ذوی الفروض کا ذکر کرنا ہے, حقوق متقدمہ کو سمجھانا ہے, موانع کو سمجھانا ہے, حجب کو سمجھانا ہے, یہ تو وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہے, یہ تمام وقوف نالے کے ختم کرنے کے بعد باب رکھا مخارج الفروض. کیا رکھا ہے؟ نظر آ رہا ہے نا, مخارج الفروض. یعنی اب آپ آ گئے مال کی تقسیم کی طرف, آ گئے ہو کس کی طرف؟ تقسیم کی طرف. تو تقسیم میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف اصحاب ہے, یا ذوی الفروض صرف ہے, یا ذوی الفروض اور اصحاب دونوں ہیں. تیسرا تو محجوب ہے ان کے مقابلے میں. اگر صرف اسبا ہوں تو اس باب کی طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کل بتایا تھا کیا ہوں؟ صرف اسبا. اب میں یہاں اپنے مدرسے کی بات ہے، طلباء جب ہمارے اپنے فضلاء تخصص میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں مصری بھی لکھتے ہیں، اچھا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، تو کئی مرتبہ ہمارے اپنے طلباء ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ اسبا کا مسئلہ آتا ہے تو کہہ رہے استاد یہ تو وہ جو سراجی نے ضابطے بتائے ہیں اس پر تو یہ حل نہیں ہو رہا ہے. کیا؟ تو میں وہی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ بھائی وہ تو اس وقت ہے کہ ذو الفروض بھی تو ساتھ ہو. کیا؟ یا صرف ذو الفروض ہو تو یہ باب اس پہ چلے گا، لیکن اگر صرف اسبا ہے تو وہ تو رؤوس سے مسئلہ نکالتا ہے. کس سے؟ رؤوس سے. رؤوس سے مطلب یہ ہے کہ اسبا میں یہ قانون ہے، دوبارہ سن لو، یہ نقطہ ذہن سے نہ نکالو کہ وہ مختلف حصوں والا جمع نہیں ہو سکتے ہیں. کیا؟ اس لیے وہ تو جو قریب ہوگا وہ سارا لے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ قریب ہوں لیکن وہ متعدد ہوں، جیسے چچا زاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، خالص بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تینوں اسبا ہیں، بھائی جو اکیلے ہیں، کوئی بہنیں ساتھ نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں نہیں ساتھ، تو وہ بیٹے اسبا ہے نا، کیا ہے؟ اور بھائی بھی کیا ہے؟ وہ بھی اسبا ہے. اور چچا زاد بھی کیا ہے؟ اسبا ہے. آپ غور کرو، یہاں تو اسبا بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف بیٹوں کو لیں گے، باقی سب کو محروم کریں گے. تو اب بیٹے اگر ایک ہے تو سارا مال دو، اگر دو ہے تو آدھا کرو، اگر تین ہے تو تین حصے کرے، اگر چار ہے تو چار حصے کرے، تو اس میں چھ بارہ کی ضرورت ہے؟ یہی میں سمجھا رہا تھا کہ جہاں خالص اسبا ہوں، اب تو یاد ہو گیا نا، جہاں مسئلے میں صرف اسبا ہیں تو وہاں یہ ضابطہ جو بھی آپ کو میں بیان کرنے والا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت کہاں ہوگی؟ ذو الفروض یا مکس ہوں، چونکہ پھر بھی ان کو دیکھ کر مسئلہ نکالنا پڑتا ہے، یا خالص ذو الفروض ہیں تو آپ اس کے مطابق چلو گے. آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے آ جاؤں. قرآن پاک میں چھ حصے ذکر ہوئے ہیں. عبد الجلیل کتنے ہیں؟ چھ. چھ حصوں کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ نے صراحتن کیا ہے، جس میں نصف بھی ہے. لکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن آپ کو یہ رکوع میں نے یاد کرایا ہے، وہ دو تین آیات جو یاد کیے ہیں اس سے باہر میں نہیں جا رہا ہوں. اس میں نصف بھی ہے اور ربع بھی ہے، سمن بھی ہے، سلسان بھی ہے، ہاں سدس بھی ہے، سرس بھی ہے. یہ چھ حصے ہیں. کتنے؟ چھ حصے ہیں. اب سے راجی والے بڑے ہوشیار آدمی ہیں. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ منطقی یہ فلسفی بھی ہے اور یہ بڑے ریاضی دان تھے. کیا تھے؟ میراث میں جو قاعدے ہیں اس نے اپنے ریاضی کی بدولت نکالے ہیں، عجیب و غریب نقطے اٹھا رہے ہیں. تو اس نے اس کو دو نووں میں تقسیم کیا. کیا؟ دو نووں میں تقسیم کیا، نصف، ربع اور سمن کو الگ کیا. کون کون سا ایسا؟ اب یہ چیز آپ نوٹ کرتے رہو، ان چھ میں سے دو حصوں میں بانٹو. ایک طرف ہو جائے گا کون سے حصے، یہ الگ رکھو، اور دوسری طرف کیا ہے؟ سلسان، سلس اور سدس. اب اس کا عقل اتنا تیز ہے کہ جب اس نے اس پہ غور کیا کہ بھائی ان میں چھوٹا کیا ہے، نصف ربع سمن میں چھوٹا کون سا ہے؟ سمن. شاباش، ابھی آتا ہے، توجہ سے بیٹھو گے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمن ہے نا. اور جو سمن کا خیال رکھو گے، آٹھ سے مسئلہ نکالو گے، جب ایک ہوگا تو جو ایک ہوگا تو جو درجہ ہے وہی انسان مخرج بنے گا. سمن کا کیا بنے گا؟ آٹھ بولو سمن کیا بنے گا آٹھ. تو اس نے یہ دیکھا کہ جہاں سمن ہوتا ہے کیا وہاں بغیر کسی کسر کے بغیر کسی بٹھے کیے بغیر کسی پریشانی کے وہاں ربا بھی بنتا ہے اور نصب بھی بنتا ہے. کیا بھی بنتا ہے اس پہ بار بار توجہ دو. سمن کا مخرج ہمیشہ آٹھ ہوتا ہے ٹھیک ہے. چھوٹا بھی ان تینوں میں سمن ہے. تو جہاں آپ آٹھ حصے کرو گے تو اس میں نصف نکالنے کی مشکلات ہے. کیا ہے چار اور اس میں ربع نکالنے کی مشکلات ہے نہیں. کیا ہے دو. تو یہ تینوں برابر برابر جہاں سمن ہوگا وہاں آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں. سمن بھی نہ ربع بھی آئے گا اور نصف بھی آئے گا. تو اس کو ایک نوع بنایا وہ دوسرے کو شامل نہیں کیا. اب اگر اس میں سلوس آ جائے تو گڑبڑ ہوا نہیں ہوا. ہو گیا گڑبڑ یار کیسے سلوس نکالو نا آٹھ کا سلوس نکالو نا. اب کرو اب بٹا ہے گا نا وہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ گڑبڑ ہو گیا نا کسر آ رہا ہے بٹھے آ رہے ہیں جو دشواریاں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے اس طرح سوکسان میں بھی بٹھے آئے گا اسی طرح سدس میں بھی آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو پھر ان تینوں کو الگ کر دیا. یہ نقطے سمجھا رہا ہوں. یہ تین کو الگ کر دیا اور وہ جو تین ہے اس میں بھی یہی ضابطہ جاری ہوتا ہے. مولانا غور کرو سلسان سلو سدس میں چھوٹا کون سا ہے. ہمیشہ چھوٹے کا خیال رکھا جاتا ہے. سدس ہے نا سدس کا مخرج کیا ہے زور سے بولو چھ ہے نا. اب آپ جس مار کی بھی چھ حصے بناؤ گے اس کو اس سے سلس کرنا سلس الگ کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے. آسان کوئی کسر کوئی بٹا نہیں آئے گا. کیا نہیں آئے گا. اسی طرح سلسان کا نکالنا بھی کوئی کسر کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ آپس میں سیٹ ہو گئے تھے. کون سے نصف ربع سمن ایک آپس میں سیٹ ہے. جدھر بھی ہو وہاں کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں. آسانی سے ہر حصہ الگ ہو جائے گا. اور جہاں سلسان سلو سدس ادھر کیا ہے وہاں بھی بٹھے وغیرہ نہیں آتے ہیں. تو اس کو ایک نوا رکھا اور اس کو نوا. لیکن ہوا یہ کہ نواول نام کس کا رکھا سراجی پڑا ہے اور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو طریقہ سمجھاتا رہوں. ہاں نواول کس کا نام رکھا نصف ربع سمن کا اور سلسان سلسل یہ نوسانی ہو گیا. جب میں نواول کی بات کروں گا تو میرا مراد کیا ہوگا نصف ربع سمن. ہاں جب نواسانی کا ذکر کروں گا تو مراد کیا ہوگا سلسان سلس اور سدس. اب اگلی بات سمجھا رہا ہوں. اس کو پہلے نمبر پہ رکھا اور اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا. اس کا نام اول رکھا اور اس کا نام ثانی رکھا. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اول کون آیا ہے بتائے. ان میں زوجات کا ذکر ہے. ناول میں کس کا ہے ربع سمن یہ زوجی کا ذکر نہیں ہے اور ربع نصف شوہر کا ذکر نہیں ہے. تو دنیا میں پہلے میاں بیوی پہلے آئے ہیں کہ اولاد پہلے آئے. بھائی حضرت آدم علیہ السلام وسلم حوا علیہ السلام سب پہلے یہ آئے ہیں. اولاد بعد میں آیا ہے. لہذا جہاں زوجات کا ذکر ہو زوج زوجہ کا ذکر ہو اس کو مقدم کرنا مناسب ہے. ہاں عقلن معلوم ہو رہا ہے. اس لیے اس کو نواول کا نام دیا. اور اس کو یہ نکتے جو ہے نا میں نے آپ لوگوں نے ایک طالب علم نے پوچھا بھی تھا کون ادھر بیٹھا تھا وغیرہ استاد آپ تھے. اس نے کہا استاد جی یہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو کوئی نہ کوئی لکھتا ہے نا. ہم اپنے عقل سے نہیں کہتے. ایک بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب نکتے محنت کر کے لکھے ہیں کتابوں میں. تو یہ دیکھا ہے کہ بھائی اس کو نواول مناسب تھا موافق فطرت ہے یوں کہے. کیا بولو جیسے ایک پیرے ہوتا ہے دو پیرے ہوتے ہیں. ہاں ایک پیرے ہوتا ہے تو وہ مشہور واقعہ یاد ہے ذہن میں رکھ کے بڑا زبردست. باقی میں بات بھولنا چاہوں ذہن میں رکھیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے, یہ ہے وہ ہے, تو دعوت دیتے توحید کا دیتے ہیں, یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون تھا, کیا تھا؟ سنا یہ واقعہ, آپ یہاں فٹ ہو گیا. یعنی وہ امام صاحب کہ آپ اس پاگل کو کیا سمجھاؤ. کچھ لوگ ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ وہ تھپڑ سے سمجھتے ہیں کس سے اور باریک نقطوں سے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کو کہا اب یہ بتاؤ کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, ارے کہ سمجھانے سے پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ آپ کو گنتی آتا ہے کیا؟ گنتی آتا ہے؟ لوگ کہتے منتے کہ یار اللہ نے ان بزرگوں کو وہ ذہن دیے تھے کیا کہ منتے کو تو چھوڑو, ہاں کائنات کے تہ تک پہنچ گئے تھے. کیسا عجیب سوال ذہن میں آیا. تو اس نے کہا تم گنتی کو تو شروع کرو. تو گنتی تو ظاہر بات ہے کہ ایک سے شروع ہوتا ہے نا. تو اس نے ایک دو تین ایسا الواحد الثانی اس طرح کہا ہوگا. امام صاحب نے کہا نہیں, ایک سے بھی تو کچھ بولو نا. کس سے؟ اور کہہ رہا ایک سے کچھ کوئی ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتا ہے؟ تو کہہ رہا پھر وہ تو ایک ہے, پھر ادھر سے پہلے کیوں مانگ رہے ہو؟ ادھر حق بک ہو گیا. کیا کہ بھائی واقعی اس شخص کیا فاوتل وہی کئی موقعوں پر ایسا ہے. امام صاحب کو خلیفہ نے مجبور کیا تھا کہ آپ قاضی بنے. دیکھو ہمیں ہر چیز پر غور کرنا چاہیے, ہم عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا صحیح ہے؟ ہم عہدوں کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جس کے ہم مقلد ہیں, جو ہمارا امام ہے, اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا بنو؟ قاضی بنو, قاضی القضات بنو. تو اس نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں؟ تو خلیفہ مامون تھا شاید حضرت رشید, اس نے کہا یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہو. کیا بول رہے ہو منصور؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو امام صاحب نے کہا عجیب بات ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہو جھوٹے, مجھے جھوٹا بھی کہتے ہو اور مجھے قاضی القضات بھی بنا رہے ہو. ہاں جواب نہ دے سکے. یہ ہے وہ نقطے جو علماء نے ائمہ نے فطرت سے نکالے. کس سے؟ اب ایک پہرے آتا ہے. کیا اب آپ سے کوئی پہلے یہ گنتی دس سے کیوں نہیں شروع ہوتی ہے کہ یہ کہہ دے کہ دس نو آٹھ ایسے آ جائیں؟ تو دوسرا بولے گا یار تم فطرت کے خلاف جاتے ہو. کیا بولو گے؟ یہ دس ایک سے بنتا ہے, ایک دس سے نہیں بنا ہے, ابتدا یہاں سے ہوا ہے. تو تخلیق انسان اور یہ حصے, ان کا اصل اصول زوجیت ہے. کیا ہے؟ زوجیت ہے. لہذا اس کا تقدیم بھی فطری ہوتا ہے. لہذا صاحب کتاب نے میراث کے اس کتابوں میں ان دو نوعوں کو جو بنانا چاہا کہ ان کا تقسیم باہمی بڑا آسان ہوتا ہے, تو ان کا نام دیتے وقت نصف اول کا خیال رکھا, اس کو نو اول کہا اور اس کو نوائے ثانی کا. بھائی یہ تقریر یاد ہو جائے گا, یہ ایک بات. اب آگے آ جاؤ, اب عملاً تقسیم سمجھا رہا ہوں. تم نے جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ زور سے بولو. ابھی آپ کو بتایا زوجیت تو ہو گئی نا, ظہور فروض کو سمجھا رہا ہوں, تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم صرف زوجیت پر نہیں ہوتا, سب پر ہوتا ہے. کیا تقسیم کر رہے ہو نا؟ تو رسا میں پہلے کس کو دیکھو گے؟ ظہور فروض کو. ظہور فروض کو جب دیکھو گے کہ اگر ان میں سے ایک آیا ہو ان چھ حصوں میں سے, اب اتنا آسان کر رہا ہوں, حصے تو کل چھ ہے نا, اگر ان چھ میں سے ایک آیا ہو, مثلا بنات ہیں تو کتنا ہوگا؟ سلطان. اور کوئی نہیں ہے ذیل فروز میں, تو تم بنات سلطان کو دیکھو گے. یا مثلا تو مثلا ان چھ میں سے نصف آیا ہے, مثلا ایک لڑکی اور کوئی نہیں ہے تو کتنا ہے؟ خود بہت مثالیں بناؤ. یا زوجہ ہے، اولاد بھی نہیں ہے اور کوئی ہے بھی نہیں، تو کتنا ہے ربع؟ دیکھو یہ ایک ایک سمجھا رہا ہوں کہ نیچے مسئلے میں ذوی الفروض میں سے ایک ہے اور کوئی چھ حصوں میں سے نہیں ہے، تو آسان تقسیم ہوتا ہے، اس عدد کا مخرج وہی ہوگا، وہی حصہ دینے کے بعد باقی اسباب کی طرف منتقل کرو. سمجھ گئے؟ مثلا تو مثلا نصف ہے، نصف، ہاں نصف کا دو آتا ہے، نصف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ سراجی والے نے یہ کہا ہے فیضا جا فی المسائل من حاضر فروج احاد احاد، ایک ایک. احاد عربی زبان میں اکیلا نہیں پڑھا جاتا ہے، احاد ایک کو کہتے ہیں، لیکن یہ مقرر پڑھا جاتا ہے کہ ایک ایک کیا ہوگا؟ اگر ایک ایک آیا ہے تو اس کا وہی مخرج ہوگا سوائے نصف کے کہ اس کا دو آتا ہے. ایسے تو کر یہ کہتے کہ نصف کا آدھا ہونا چاہیے نا، نصف تو آدھے کا نام ہے، تو آدھا تو نہیں ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک بنے گا، جس کو آدھا بنا رہے ہو کیا بنے گا؟ ایک بنے گا. تو نصف کا دو ہمیشہ مخرج آتا ہے. بھائی کوئی مشکل سبق نہیں ہے، ابتدا سے محنت کرو گے تو میرا زبان یاد ہوگا. جس وقت بھی کسی مسئلے میں ورثاء میں نصف آیا ہے، نصف تو اس وقت ہوگا کہ یا بیٹی ایک ہوگی یا بہن ایک ہوگی یا شوہر ہوگا، یہ اس کے بندے افراد ہیں نا، تو آپ نے مال کو مخرج کو دو بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ دو بنانے کا مطلب ہے کہ مال کو دو حصے کرو، ایک حصہ اسی کو دے دو اور باقی جو اور کوئی ہے اس کو دے دو، بعد میں بتائے گا، یعنی نصف اس کو دے دو. ہم یہاں تعین نصف کرنا چاہتے ہیں، تعین نصف کے لیے مال کو دو حصوں سے تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اگر ربع آیا ہے تو کس سے ہوگا؟ چار سے. سمن آیا تو کس سے ہوگا؟ آٹھ سے. نصف آیا دو سے، سمجھ میں آ گیا. سلسان آیا پھر، ہاں سلسان کا کس سے ہوگا؟ تم لوگوں نے پہلے کوئی سراجی وغیرہ نہیں پڑھا ہے؟ ہاں اب یہی ہوتا ہے کہ بس آپ تو وہ پیچھے افغانی ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ تو پرانا لڑکا نہیں ہے سراجی، آپ نے مجھ سے نہیں پڑھا ہے؟ ہاں تین سے، صحیح ہے. یہ تو میں آپ لوگوں کو بار بار پڑھا چکا ہوں، پھر آج پکی کرو. سلسان اور سلس کا مخرج ایک ہے. کیا؟ سلسان اور سلس کا مخرج، اور دونوں اگر ایک آ جائے، اگر دونوں آ جائے، آپ نے مال کے تین حصے کرنے. کیا؟ اگر آپ سلس نکالو گے خود بہت سلسان بھی بن گیا، باقی دو سلسان ہے. اگر آپ نے سلسان نکالنا ہے تو باقی سلس خود بہت سامنے آ گیا تیسرا. اس لیے مخرج تقریباً پانچ بن جاتے ہیں، سات بن جاتے ہیں، آپ نے گنتی خود کرنا ہوگا، لیکن سلسان اور سلس کو ایک شمار کرنا ہوگا. کیا؟ اور دونوں کا مخرج کیا ہے؟ تین. اور سدس کا مخرج چھ ہے. کیا ہے؟ سدس کا مخرج چھ ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جب آپ کے سامنے میراث کے مسئلہ آ جائے کہ اس مال کو ان ورثاء میں تقسیم کرو، تو آپ نے پہلے ذوی الفروض دیکھے کہ ان ورثاء میں فرض مال ذوی الفروض میں سے جو چھ حصے ہیں قرآن کریم میں ذکر کردہ، ان کا کوئی مستحق ہے کہ نہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہے. کیا بولو؟ ایک ہے. جب ایک ہوگا تو جو ہوگا وہی عدد اس کا مخرج بنے گا. کیا؟ وہی عدد. وہی عدد کو سمجھ گئے؟ ربع کا چار، نصف کا دو، سمن کا آٹھ، سدس کا چھ، اور سلسان سلس کا تین. یہ ہو گیا. اچھا، بعض صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ دو اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا؟ دو اکٹھے ہو جاتے ہیں. بڑا آسان, خوب سن لو. ایک مسئلہ ایسا آ گیا جس میں لڑکیاں بھی ہیں. کیا ہے بولو؟ وہ پیچھے ایک لڑکا سو رہا ہے, یار ہم نہیں سو رہے ہیں, وہ دیکھو ٹوپی والا, اور تم جوان ہو, ہم جو ہے نا ہم بوڑھے ہیں, ہمیں نہیں آ رہا ہے, تمہیں نیند آ رہا ہے. جس کو نیند آ رہا ہے وہ جا کے وضو کر کے بیٹھے, وقت ضائع نہ کرے, اجازت ہے. لیکن آپ کا فائدہ ہوگا, ایک لفظ گزر جائے گا ضابطہ ختم ہو جائے گا. دیکھو میں نے کیا بتایا, دو آ گئے. دو کیسے آ گئے؟ مثلا تو مثلا ایک بندہ مر گیا ہے, اس کی لڑکیاں بھی ہیں کیا, اور اس کی والدہ بھی ہے کیا, والدہ بھی ہے. تو والدہ ہے, ام ہے, لڑکیاں بھی ہیں, تو ماں کا ایسا کتنا ہونا چاہیے؟ زور سے بولا, وہ سمن کس نے کہا؟ یہ ہمارے طلباء ہمیشہ پرچوں میں بھی ایسے کر لیتے ہیں. بھائی ماں تو ماں ہے, اور وہ جو سمن سمن کی بات کرے وہ زوجہ کی ہوتی ہے. جب ہم زوجہ کے حوالے دیتے ہیں ماں کے حوالے دیتے ہیں, جب ماں کے حوالے دیتے ہیں زوجہ کی شروع ہو جاتے ہیں. یار فرق الگ رکھو, سمن اور ہے, یہ زوجہ کا ہے, اور سدس کس کا ہے؟ ماں کا ہے. اب لڑکیاں بھی موجود ہیں, ایک سے زیادہ ہے, اور ماں بھی موجود ہے, تو تم ماں کے نیچے تو سدس لکھو گے نا, اور لڑکوں کے نیچے کیا لکھو گے؟ سلطان. تو ایک نوا کے دو نہیں آ گئے؟ آ گئے نا. بعض اوقات ان چھ حصوں میں سے ایک نہیں ہوتا بلکہ دو آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو میں دو حصے جو آئے ہیں وہ ایک نوا سے آئے ہیں کہ الگ الگ سے آئے ہیں. اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہو گیا؟ یعنی جو حصے آئے ہیں یہ ایک نوا سے آئے ہیں یا الگ الگ سے آئے ہیں؟ اگر ایک نوا سے آیا ہو تو جو چھوٹا والا عدد ہے اس کا جو مخرج ہے اس کو مخرج مقرر کر لو, بنا دو, سارا تقسیم برابر ہو جائے گا. وہ اس پر بھی برابر آئے گا اور بڑے والے پر بھی برابر آئے گا. نہیں سمجھیے, مثلا تو مثلا آپ نے یہاں سدس آیا تھا اور سلطان آیا تھا, سلطان زیادہ ہے یا سدس زیادہ ہے؟ سلطان زیادہ ہے. چھوٹا کون سا ہے؟ سدس ہے. سدس کا مخرج کیا ہے؟ چھ. آپ مخرج چھ قرار دیا کرو, یہ چھ سے سلطان بھی آئے گا جو چار ہے, اور چھ سے سدس بھی آئے گا جو ایک ہے. بھائی سدس کا, چھ کا سدس کیا ہے؟ ایک ہے نا. تو سلطان بھی آ گیا چار, اور سدس بھی آ گیا ایک. ایک بچ گیا, اس کے لیے کسی اور کو دیکھیں گے. ہاں وہ تو بات کی بات ہے نا, پھر ہم ذوال فروض کو متعین کرنا چاہتے ہیں. تو ذوال فروض حل ہو گیا نہیں حل ہو گیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے. دیکھو میں نے پہلے ایک ضابطہ یہ رکھا کہ اگر یہ چھ حصوں میں سے ایک آیا ہو تو اسی کا جو عدد ہوگا وہ مخرج بنانا پڑے گا. مخرج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے حصے بنانے پڑیں گے تو تقسیم صحیح ہو جائے گا. اگر ایک سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ دو ہو گئے یا تین ہو گئے. تو پھر اگلے مرحلے پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں جو ہم نے دو الگ الگ انواع بنائے تھے وہ آپس میں مکس ہو کر آئے ہیں یا ایک سے آئے ہیں؟ کیا اگر ایک سے آیا ہو, کس سے ایک سے آیا ہو, تو آپ یوں یاد رکھ کے کہ اس وقت جو چھوٹا عدد ہے کیا اس کا مخرج بناؤ, یعنی اتنے حصے کرو, وہ یہ حصے وہ مخرج بڑے کا بھی ہوگا اور اس سے بڑے کا بھی ہوگا. سر عجیب والے نے یہ کہا کہ اس میں جو چھوٹا ہوگا جو سب سے جز ہوگا اس کا مخرج لذالک الجزء ولضعفی ولضعف ضعفی، یعنی یہ تو ایسے جاتا ہے نا، سدس کا دگنا سرس ہے اور سرس کا دگنا سلسان ہے، سمن کا دگنا ربع ہے اور ربع کا دگنا نصف ہے شابت، اس لیے کہہ رہا کہ وہ دگنا در دگنا ایسا آئے گا، اور ادھر سے جاؤ گی تو پھر وہ نصف ہوگا اس کا، وہ نصف ہوگا اس کا. والا تضیف و تنصیف صاحب سراجی نے کہا یہ دو نووں کو آپ آپس میں نسبت دیکھو گے، ایک طرف سے نصف شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ڈبلنگ شروع ہو رہا ہے. بھائی نصف کس کا ڈبل ہے؟ ربع کا. ربع کس کا ڈبل ہے؟ سمن کا. اب ادھر سے آؤ، سمن نصف ہے ربع کا، ربع نصف ہے کس کا؟ نصف کا. ایسے ہی سلطان پڑھو بھی ایسے، پھر غلط نہیں ہو جاؤ گے. سراجی کے قانون کے مطابق تضیف اور تنصیف تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے پڑھو گے کہ نصف ربع سمن، گڑبڑ نہ کرو. اگر ان میں سے ایک کو بھی اپنی جگہ سے ہٹاؤ گے تو یہ ترتیب صادق آئے گا؟ نہیں آئے گا. اسی طرح سلسان، پھر سرس، پھر سدس، سب سے چھوٹے کو آخر میں لاؤ. ان تینوں میں سدس سب سے چھوٹا ہے، تو سدس آدھا ہے سلس کا. کیا دو سدس مل جائے گا ایک سرس بن جائے گا، دو سرس مل جائے سلسان بن جائے. چھ ہی میں بنا رہا ہوں، چھ کا سدس کتنا ہے؟ ایک ہے. ایک کو ڈبل کرو دو، دو چھ کا سرس ہے کہ نہیں؟ اب اس سرس کو ڈبل کرو، کیا بنا؟ سلسان. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے، جو ہم یاد کرا رہے ہیں، ایسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے. اس میں اجتہاد نہ کرو کہ ہم نے چھ پورا کرنا ہے، پھر بولتے ایسے پڑھو گے کہ بھائی نصف سمن ربع. اب یہ ترتیب قائم نہیں ہوگا، جو کہ تہذیب وہی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا. لہٰذا اسی ترتیب سے پڑھو. سب سے چھوٹا سدس ہے، دوسرے میں سب سے چھوٹا سمن ہے، تو دونوں میں جو ایک نوا سے آ جائے تو جو چھوٹا ہوگا اسی کو مخرج بناؤ، برابر تقسیم ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہاں تیسرا ضابطہ جو یہ ہے کہ ایک نوا کے نہیں ہے. کیا بولو؟ ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے آیا، پھر کیا ہوگا؟ اب ضابطہ یاد کرو، بڑا آسان ضابطہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب مکس ہو جائے، خلط ہو جائے، کیا ہو جائے؟ خلط ہو جائے، تو خلط ہونے کی صورت میں پھر آپ نے ثانی کو نہیں دیکھنا ہوگا، اس کو آپ کا نظر صرف اور صرف نوا اول پر ہوگا. بولو نوا اول پر ہوگا. اگر نوا اول سے نصف کل کے بعض یا کل کے ساتھ جمع ہوا ہے، اگلی احتمال تو یہی ہوگا کہ پہلے سے نصف آیا اور دوسرے سے یا تینوں آ گئے یا دو آ گئے یا ایک آ گیا. وہ زچ تما نصف بالکل لسانی او بے بازی ہی، یہ عبارت سراجی کی ہے، قانون سمجھایا. جب کیا ہو جائے گا؟ نصف جمع ہو جائے گا، کس کے ساتھ؟ بالکل لسانی او بے بازی. کیا؟ او بے بازی. فہوا من الستہ. مسئلہ کس سے ہوگا؟ ضابطہ یاد ہو جائے گا، ادھر کا نصف آیا، ادھر کی کل بات سمجھ میں آ جائے، تو آپ نے ہر حال میں مسئلہ چھ سے نکالنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، کوئی کسر نہیں آئے گا، صحیح کی صحیح تک حصے برابر تقسیم ہو جائیں گے. نصف سے میں نے شروع کیا. اگر ایسا ہو جائے کہ ربع جمع ہو جائے، کس کے ساتھ؟ بکل ثانی او بے بازی. کیا مانا؟ دوسرے نوے کے سارے آئے ہیں جو عقلاً احتمال بہت کم آتے ہیں، یا اس میں سے بعض حصہ آیا ہے، تو پھر مسئلہ فہو من اثنا عشر، کتنے سے ہوگا؟ بارہ سے. بھئی میں نے پہلے دن کہا تھا یہ صاحب کتاب سرہ جی کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی تجربے مشاہدے سائنس ریاضی تمام تجربات کو سامنے رکھ کر یہ تجربہ ہوا ہے، لہذا غلط نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی اور مقناطیس معلوم ہے تو ایسا ہی کرو، لیکن اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. اصل مقصد کیا ہے وہ میں نے بتایا تھا نا، وہ محمد گل کا قصہ نہیں سنایا تھا، وہ کہہ رہا چھوڑو کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، مال اکٹھا کرو جس کا آدھا ہے آدھا دے دو. میں نے کہا پنس جاؤ گے، وہ کہہ رہا نہیں پنستا ہوں، ماسٹر تھا وہ کہ اسکول سے ریٹائر ہوا تھا، تو کہہ رہا نہیں پنستا ہوں. تو اگر کوئی بڑا ماہر آدمی، آج کل دیکھو نا یہ جو نکلا ہے کیا ہے کلکولیٹر ہے کیا ہے، وہ سارے بٹوں کو سمجھاتے نہیں ہے، ہاں کتنے ٹکڑے ٹکڑوں کو تقسیم کر لیتے ہیں. اب تو ان قوانین کی نوبت بھی نہیں آتی، لیکن آپ نے تو قوانین تو سمجھانے ہیں نا، لہذا میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ مال کو ایسے حصوں میں بانٹنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں، ہر ایک کو پورا کا پورا حصہ مل جائے، کسی قسم کی کمی اور بیشی نہ آئے، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، سمجھ گئے نا. باقی تو ضابطے ہیں، پہلے ایسے ضابطے نہیں ہوتے تھے. اب بھی ہمارے علماء لمبے لمبی تقریر کرتے ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں میں کہتا بھی ہوں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہمارے استاد محترم شیخ حسن جان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو سائنس کی جو تجربات ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سارے صحیح ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ غلط ہو سارے. کیا ہے؟ وہ تجربہ اور مشاہدوں پر ہے. پہلے سائنسدانوں نے، ریاضی والوں نے، منطق والوں نے یہ معلوم کر لیا کہ ول اراض لا توزن. کیا کہا؟ ہاں اراض کا وزن نہیں ہوتا ہے. بعد میں آنے والوں نے کہا یار غلط بولتے، ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کس کا مانو گے؟ ہاں متاخرین کا مانیں گے. کہہ رہے یار وزن کا مانا کیا ہے؟ مقدار معلوم کرنا نا، کیا مانا ہے؟ تو آپ کی بخار کو نہیں ناپا جاتا ہے کہ 102 بخار ہے، 104 بخار ہے؟ بخار جو ہر ایک عرض ہے، عرض ہے، تو اس میں اس کو مغالطہ ہوا تھا، لہذا کوئی ضروری نہیں، آپ وہ غلط ثابت ہوتا ہے. لہذا کہ قیامت کے دن اعمال نامے کی کتاب ہی ہوں گی، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، اب کڑا کڑا جواب آ گیا بھائی وزن ہوگا تمہارا، عمل سے وزن ہوگا. کیا ہوگا؟ عمل تمہارا وزن ہوگا. آپ کے نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اسی طرح کہتے اراض کے لیے بقا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بقا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قاری طیب سے نہیں، قاری باسط صاحب رحمہ اللہ بڑے قاری گزرے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے. کیا ہر گھر سے اس کی آواز نہیں آ رہا ہے؟ تو یہ آواز جو ہر ایک عرض ہے، عرض ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو میراث کے قاعدوں میں حساب کا ضابطہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ ان لوگوں نے، صاحب کتاب نے، سراجی والے نے یہ ضابطے اس طرح ریاضی کیسے نکال دیے. اگر آپ نے کسی اور طریقے سے کرنا ہے تو آپ منع نہیں ہے، لیکن حصے میں فرق نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھو. کیا؟ جس کا جتنا ہے اتنا ہی دو گے، ذرا بھر بھی کمی نہیں کر سکتے ہو، یہ تقسیم من جانب اللہ ہے. تو ضابطہ یہ سمجھایا کہ دو دو جمع ہو جائیں گے، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک سے یا دو سے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک سے تو چھوٹا والا مخرج سب کا بنے گا، اگر دو مکس ہو گئے تو ثانی کو نہیں دیکھو گے. کس کو دیکھو گے؟ اول کو دیکھو. اول کو ایک ایک کو اٹھاؤ. اگر نصف جمع ہوا تو کس سے ہوگا؟ 6 سے. روبا جمع ہوا تو 12 سے. سمن جمع ہوا ہے پھر بولو 24 سے. زور سے بولو. کس سے؟ یہ تجربے ہیں، اس پر موافق تقسیم ہوتا ہے. اور یہی صاحب سراج نے بڑی تفصیل سے یہی خلاصہ جو میں نے آپ کو زبانی میں بتایا، تھوڑا سا آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کتاب آپ کے سامنے پڑھوں. ہاں کیا کہتے ہیں؟ واحد وہ من اس کربا اربا سے چار سے تین سے. اچھا اگر دو جمع ہو جائیں گے تو چھوٹا سب کا ہوگا, یہ بھی بتا دیا. اچھا وَيَزَخْتَرَتْ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ ثَانِيَةٍ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اول کو دیکھنا نا, تو نظر اول پہ ہوا کیا کہنا, اول کا نصف ادھر آیا کدھر؟ ثانی کے ساتھ, تو پھر مسئلہ چھ سے ہوگا. کیسے ہوگا بولو؟ فَهُوَ مِنَ السِّتَّةِ وَيَزَخْتَرَتْ الرُّبُعَ بِكُلِّ ثَانِيَةٍ بِبَازِي فَهُوَ مِنَ اثنا عشر, کتنے سے ہوا؟ بارہ سے. ہاں واضح طرح تو سمن بالکل لسانی بازی فایا میں اربا تو عشرین, ہاں پورا باب حل ہو گیا. اب آپ نے اس میں مشکلات نہیں, آپ کے لیے مشکلات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان چھ حصے کو دیکھ کر پورے مسئلے کے مخرج یعنی اتنے حصے بنانے ہوں گے. یہ سب کچھ کس کی تعاون سے ہوگا؟ ہاں ذی الفروض کی مدد سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ ذی الفروض کو دیکھ کر حصے بننے پڑتے ہیں. لیکن یہ کس وقت کی بات ہے؟ دوبارہ نہیں بھولنا ہے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ ہاں اب جدید, ہاں بات بات پکی رکھو نا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ یا صرف ذی الفروض ہوں یا ذی الفروض اور عصبات دونوں. اگر صرف عصبا ہے تو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا, پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہاں پھر جتنے سر ہیں اتنے حصے بناؤ. ہاں دو ہیں دو کر لو, چار ہیں چار حصے کر لو, تو جھگڑے فساد نہیں ہوں گے. سمجھ گئے نا بھائی؟ یہ ہو گیا مال کے تقسیم کرنے کے لیے مخرج نکالنا, یعنی وہ عربی میں نہ ریاضی میں اس کو کہتے زو اضاف عقل نکالنا, اور اردو میں اس کو کیا کہیں, پشتوں میں کیا کہو گے؟ آسان طریقہ ہے کہ مال کے کتنے حصے بنانے ہوں گے, چونکہ مال کے حصے تو بنانے پڑیں گے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ترکے میں یہ بٹن, انسانی کپڑوں کے بٹن سے لے کر سارے خزانے, سونا چاندی اونٹ گاڑیاں زمینیں جائیدادیں سب کچھ ترکے میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تقسیم ہر ایک چیز کا ہوگا. بندہ گھر سے چلا جائے تو آپ اس کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے ہیں, اس لیے کہ ترکہ بن گیا ہے. چھ جائے کہ آپ لوگوں کو حقداروں کا حق نہیں نکالا ہے, آپ لوگوں کو دعوتیں کر رہے ہیں, کس کا مال خرچ کر رہے ہو؟ کس کا خرچ کر رہے ہو؟ آپ سن لیا؟ پہلے دنوں میں نے اس کی وضاحت کی تھی, آپ دونوں نہیں تھے, آپ دونوں نہیں تھے. میں نے وضاحت کی تھی کہ جس گھر میں بندہ فوت ہو جائے اس کا مال تقسیم نہیں ہوا ہے, علماء نے تو یہی یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. کیا یہ جو ہمارے دیوبند کے ہیں مفید الوارثین جو میراث پہ لکھا ہے, ہر ادارے میں رکھا ہوا ہے, اس نے بڑی تفصیل سے اس کی باتیں لکھی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چونکہ اب یہ مال مشترک ہے, کیا ہے؟ تو مال مشترک سے تو آپ کانا بھی اس مشترک نہیں پکا سکتے ہو, تو یہ کون سی بات ہوگی تھی چار چار سال تک آپ تقسیم نہیں کرتے ہو؟ وراثت کو ایسے کیا ایسے رکھا ہوا ہے, اور جو قابضین ہیں وہ قبضہ کر رکھے ہیں, اور دوسرے بیچارے سوال کرتے کرتے سوال سے مانگتے ہیں. یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہاں یہ غلط طریقہ ہے, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. فور مال کو تقسیم کیا جائے جس کا حصہ, یہ حمل کے مسئلے کیوں آتے ہیں کہ بھائی اگر اس کا حمل کا پیدا ہونا دور ہے تو آپ اس کے لیے حصہ الگ کرو, لیکن دوسروں کو رسا کو حصے پہنچا دو. صحیح ہے نا؟ ہاں اس طرح آپ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا آپ نے ہر وارث کو کس طرح حصے بنانے ہیں یہ آپ کو طریقہ بتایا کہ پہلے ذی الفروض پہ نظر ڈالو, ان میں سے جو چھ حصوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اگر کوئی چھ حصوں میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ذی فرض نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ذی فرض نہیں ہے. پھر آپ نے قانون کس کا لاگو کرنا ہوگا؟ عصبہ. کس کا لاگو کرنا ہے؟ اسبا کا، اسبا کا پھر احسان ہے، جو قریب ہے اس کو سارے کا مال بناؤ اور جو بعید ہے اس کی چٹھی کراؤ، ہاں آؤٹ کر لو بس، بس باب مکمل ہو گیا. ہاں دعا کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ علم جو ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے فرائض میں شامل ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ طلباء اور علماء کے حامی و ناصر ہو جائے، اداروں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے، اور بنانے والوں کے تمام مشکلات کے حل فرمائے. ہمارے ادارے کے لیے بھی دعا کر لیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اور اس کے بنانے والے کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کسی وقت تو قبول ہوتا ہے، اتنا عظیم مجمع اگر علماء حفاظ کا ہوتا ہے یقیناً سب کی رد سوال تو رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی. اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اداروں کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے والدین کو دین کے راستے پر قائم اور دائم رکھے. یہاں سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. ہمارے محسن عظیم اس ادارے کا بانی، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کرو جنہوں نے ہمارے لیے خاص محل اور مقعد میسر فرمایا ہے، جس میں ہمیں سکون کے ساتھ دین کی سمجھنے اور سمجھانے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر بھی رحم فرمائے اور اس کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ہر لحاظ سے درجے بلند فرمائے. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ. بادشاہ جی